لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی امید ہے کہ سب بریک سے واپس آ چکے ہوں گے. الحمدللہ. جی بریک سے پہلے سسٹر جویریا نے اور دوسری سسٹر نے تھوڑی شیئرنگ کی تھی مائک پہ, تو آپ سب لوگ بھی لکھیں کہ آپ لوگوں نے کیا سیکھا, اور ہم لوگوں نے سورہ نمل کا خلاصہ بھی دیکھا بریک سے پہلے, سنا استاذہ جی سے, تو سب شیئر کریں کہ کیا آپ نے عمل کے پوائنٹس لیے ہیں, کون سی بات ہے جو سب سے زیادہ ہم لوگوں کو اسٹرک کی اس میں سے پوری سورت کی تفسیر میں سے. کمپلیٹ توکل ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ, انشاء اللہ تعالی تبھی انسان کو مشکل میں بھی صبر آتا ہے اور آسانی میں بھی انسان ایک لمٹ میں رہتا ہے. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ توکل نہ ہو تو پھر ہم لوگ اپنی حد سے نکل جائیں گے, چاہے چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو یا بڑی سے بڑی, صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنی ہے انشاء اللہ تعالیٰ. کہتے ہیں نا کہ جوتی کا چشمہ بھی صحابہ کرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے تھے, اس طرح کی ایک روایت کا مفہوم ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ جو بھی چیز ہے دل میں یہی سوچنا, چاہے اپنے کچن سے جا کے کچھ کھانے کی چیز میں لے رہے ہیں مگر دل میں یہی سوچنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چیز ہی ہم استعمال کریں. دی ہوئی چیز نظر پیغام پر, جی پیغام پہ ہمیشہ ہم لوگوں نے نظر رکھنی ہے, اور نہ صرف خود سیکھنا ہے بلکہ دوسروں تک بھی پہنچانا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پہ یقین اور حالات میں حکمت دیکھنا, سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو یہ حکمت عطا کریں. آمین. تبلیغ کرنے کا طریقہ, جی سسٹر لکھ دیجیے اگر وائس ٹھیک ہے, کیونکہ ہماری ایک سسٹر کے لیے آواز نہیں ہے روم میں. جی ہمیں اپنا تعلق باللہ مضبوط کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. سب سے پہلے تعلق باللہ مضبوط کریں گے تو ہی ہم لوگوں کے بندوں کے ساتھ تعلقات بہترین ہوں گے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری ہر ٹائم مدد کرتے ہیں, ہم ہی اللہ کے حکم کی نافرمانی کر جاتے ہیں سم ٹائمز. جی ویری ٹرو. سم ٹائمز کیا اکثر معلوم بھی ہوتا ہے پھر بھی وہ اس مومنٹ میں آ کے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کر جاتے ہیں, اور پھر بعد میں احساس بھی ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ نافرمانی کرنے سے پہلے احساس ہو جائے تاکہ جو بعد میں گلٹ ہے اس سے ہم بچ سکیں انشاءاللہ تعالیٰ. جی was that we trust and rely entirely upon Allah subhanahu wa ta'ala inshallah. Ameen. 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 Chale, sister Iram on site pe aap log ready hain? Chale, jab tak on site pe ready hote hain hum log surah noor sun lete hain inshallah ta'ala. قرآن پاک پڑھنے کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی ساری نعمتیں دی ہیں ہمیں. جی یا سسٹر شاہین اگر آپ سورہ القصص کی تلاوت ریڈی کر لیجئے. واقعی ان ساری نعمتوں کا احساس بھی کرنا ہے جو پہلے نہیں تھی, فور گرانٹیڈ لیتے تھے, مگر اب انشاءاللہ تعالی قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو ان ساری نعمتوں کا احساس کر کے ہر ہر لمحے میں شکر ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے, نہ صرف خود بلکہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اور آس پاس کے لوگوں کو احساس دلانا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے. سب سے پہلے ہم لوگوں کو مسلمان بنایا, اس کے بعد ہم لوگوں کو قرآن پاک دیا, اور اب ہمیں اسی قرآن پاک سے شعوری طور پہ جڑنے کی توفیق دی تھی. ٹھیک ہے سسٹر, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأختي قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل
أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون حرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفرونه لكم وهم يعلمون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكبه هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح المدينة خائفين يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصبح قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المسلمين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين
بسم الله من الشيطان الرجيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته چلیے ہم لیسن سے شروع کریں گے انشاءاللہ ترجمہ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورت قصص کو شروع کریں گے چند باتیں سورت کے بارے میں پھر سبق کا خلاصہ اور پھر آیات پہ چلیں گے سورت قصص اگر آپ دیکھیں تو نام سے ہی ظاہر ہے کہانیاں قصہ سے قصص آپ لوگ کھول لیجیے سب کو جلدی سے میں دوبارہ شروع کرتی ہوں پیچھے سے بھی آوازیں آ رہی ہیں رم کچن سے سورت قصص نام سے بھی دیکھیں تو سورت قصص قصے سے ہے یہ وہ سورت ہے کہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ترتیب سے آ رہا ہے ہم نے قرآن پاک میں ان کا قصہ بہت جگہ پڑھا کئی جگہ ایک حصہ واضح ہوا کہیں دوسرا لیکن پہلے کیا ہوا اور بعد میں کیا ہوا وہ یہاں دکھے گا اس سورت کو پڑھتے ہوئے آپ کو سورت یوسف کا مزاج نظر آئے گا کیونکہ سورت یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات تفصیل سے دیکھے تھے سورت یوسف باپ بیٹے کے تعلقات کو واضح کرتی ہے اور سورت قصص ماں بیٹی کے تعلق کو دکھاتی ہے یا ماں باپ اور بیٹی کا تعلق کس حد تک اولاد سے بے تکلفی ہونی چاہیے ان کے فیصلے کیسے کیے جائیں اس صورت میں ہمیں خاص طور پہ بیٹیوں کے رشتے چوز کرتے وقت کیا معیار سامنے رکھنا ہے اس کی مدد ملے گی اور اس صورت کے اندر ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح کے آزمائشوں میں ڈالتا ہے اور پھر اس کے کتنے خوبصورت نتائج نکالتا ہے حضرت یوسف سے چونکہ قصہ ملتا ہے تو دیکھا جائے تو دونوں کا طریقہ کار اور ان کے بعد کی جو باتیں ہیں وہ بھی اس پہ بھی کچھ اشارے ملیں گے یہ سورت کب نازل ہوئی نہ مکہ میں نہ مدینہ میں مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے جس کو ایک حدیث روایت پڑھ کے سنا دیتی ہوں خود ہی سن لیں گے کیونکہ سورت میں ایک ایسی آیت آ رہی ہے کہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل ملتا ہے اور وہ کیا ہے سفر ہجرت میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جخفہ جس کو رابغ کہتے ہیں آج کے دور میں را الف با غین رابغ کے قریب پہنچے تو جبرائیل امین تشریف لائے اللہ کے نبی سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو اپنا وطن یاد آتا ہے جس میں آپ پیدا ہوئے پلے بڑے تو آپ نے فرمایا کہ ہاں ضرور یاد آتا ہے اس پر جبرائیل امین نے یہ سورت قرآن سنائی جس کے آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بشارت ہے کہ انجام کار مکہ مکرمہ فتح ہوگا اور آپ واپس آئیں گے اور ان الذی فرض علیک القرآن لرادوک الی معاد بالکل سورت کے آخر کی آیت ہے یہ نازل ہوئی چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات مکہ میں ایسے تھے کہ اب آپ کے لیے بھی ہجرت کے راستے ہموار کیے جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مصر سے مدین ہجرت کو بیس بنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے سبق سکھائے, اور ہم بھی دیکھیں گے ساتھ ساتھ اس کو کہ بعض دفعہ حالات اتنے تنگ ہو جاتے ہیں کہ راستے کو نہیں ملتا, لیکن وہ اصل میں ایک بہت ہی خوبصورت صبح کا آغاز ہوتا ہے کہ جس طرح موسیٰ مصر سے نکلے تو مدین گئے تو ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا, لیکن جب مصر سے مدین سے واپس آئے تو اللہ کی سب نعمتیں پا چکے تھے. کچھ اسی قسم کے حالات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی تھے. مکہ سے نکلے تو جان بچانی مشکل تھی, بلکہ آپ کی جان کے اوپر اس اونٹوں کی قیمت رکھی گئی تھی. لیکن جب آپ مکہ سے مدینہ واپس آئے, مدینہ سے مکہ آئے, 8 ہجری کو فتح ہوا, تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دنیا کی اور دین کی ہر دولت موجود تھی. تو لہٰذا اس سورت کو پڑھتے وقت ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو بھی دیکھیں گے, اور ہم سب کو بھی اس میں سبق ملے گا کہ جب دین کے راستے میں کچھ رکاوٹیں آ جائیں, کچھ مشکلات ہو جائیں, تو پھر انسان اس کو کیسے محسوس کرے. اور اسی طرح سے اس سورت سے قرآن پاک کا ایک اور مقام بھی اس طرح کا ہمارے سامنے آتا ہے. جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل مکی صورتیں آ رہی ہیں, اور مکی صورتوں کا ایک اپنا ہی مزاج ہوتا ہے, پیچھے سے ساری باتوں کو جوڑتے جائیں تو سورت فرقان سے سورت سجدہ تک 8 مکی صورتوں کا گروپ ہے, ٹھیک ہے. اور پھر 4 صورتیں کر دیجئے, تو پہلی 4 صورتیں فرقان, شورا, نمل اور قصص, تو یہ اس پہلے جوڑے کی آخری صورت ہے, ٹھیک ہے. آخری صورت ہم پڑھ رہے ہیں, ان سب میں مماثلت کے سورہ فرقان کے علاوہ باقی تینوں صورتیں حروف مقطعات سے شروع ہوئیں. سورت شورا اور سورت قصص تو سین میم سے شروع ہوئی تھی, نمل تو سین سے, اور اب آپ دیکھیں گے کہ یہ سورت کہاں سے شروع ہوتی ہے. پھر آگے ہم دیکھیں گے سورت عنکبوت, سورت روم, لقمان اور سجدہ, وہ چاروں کا بھی آپس میں ایک ربط ہے, انشاءاللہ اگلی سورت سے پہلے آپ کو بتاؤں گی. اور ان چاروں کا آغاز الف لام میم سے ہوتا ہے. قرآن پاک میں یہ غور و فکر جو ہے قرآن کے مزاج کو سمجھنے میں انسان کی مدد دیتا ہے. پیچھے ذکر کیا گیا تھا کہ توا سے شروع ہونے والی صورتوں میں اکثر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے, توحا, سورت شورا, قصص اور نمل. اسی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام جو ہے اس میں کوئی بھی جھول نہیں ہے, کوئی کمی نہیں ہے. آگے بھی ہم پڑھیں گے کچھ ایسی صورتیں. تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ آج کے سبق میں ہمارے لیے کیا سبق کی باتیں ہیں. پہلی بات ہے, قرآن انسان کو روشن خیال بناتا ہے. اس کتاب کو پڑھنے کے بعد سوچ کھلتی ہے, نفع نقصان بالکل کھل کر سامنے آ جاتا ہے, حکمتیں ملتی ہیں. یہ بات آج ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. پھر دوسری چیز ہم اس میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کسی سے کوئی بڑا کام لینا ہوتا ہے تو اس سے پہلے بہت بڑا امتحان دیتا ہے, اور اس امتحان میں کامیاب ہونے پر اگلا درجہ ملنے لگتا ہے. فرعون کے ظلموں کا ذکر دوبارہ آئے گا اس میں, لیکن سب سے بڑی جو آج کے سبق کی خوبی ہے وہ ام موسیٰ ہیں. آپ کہہ لیجئے کہ اس حصے کی رول ماڈل حضرت موسیٰ کی ماں, اور ان کے اوپر آنے والی آزمائش ہے, ہم اس کو سامنے رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. اور اس کے بعد پھر فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت. کئی مقام ایسے ہوتے کہ موسیٰ قتل کر دیے جاتے, لیکن اللہ تعالی نے چونکہ کہہ دیا کہ محبت منی, سورۃ طہٰ میں پڑھ چکے ہیں کہ میں نے تیرے بارے میں لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دی ہے, تو موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پل بھر کر بڑے ہوئے, اور اس کے بعد پھر وہاں سے وہ آگے گئے. ان کی زندگی کا قصہ پڑھیں گے. پھر آج کے سبق میں کہانی جہاں تک جائے گی وہ ہم موسیٰ کا مصر سے نکل کر مدین جانا, اور مدین میں پیش آنے والے حالات, آپ کی شادی, اور آپ کا وہاں کام کرنا, اور ایک اچھا مقام پیدا کر کے واپس آنا, اور وہاں سے پھر ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا ملنا. آئیے دیکھتے ہیں آیتوں کو. سورت سبق کا انداز ایسے ہی ہوگا کہ ہم وہ چیزیں جو پہلے بھی آئی ہیں دوبارہ بھی آنی ہیں اس کو کم ہائی لائٹ کریں گے, اور نئے نقطے جو کہ کبھی کبھی آتے ہیں یا جو ہمارے لیے قابل غور ہیں عمل کے ناطے سے, اس پہ ہم زیادہ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ بار بار موسیٰ کا ذکر کیوں آتا ہے, تو آپ دیکھیے جس بچے سے ماں کو محبت ہوتی ہے ماں اس ہر آنے جانے والے کے سامنے اس کا ذکر کرتی ہے, یہ ایک ہیومن نیچر ہے. اسی طرح کسی بچے کو تکلیف بہت آئی ہو تو اس کے بارے میں بھی ماں بہت رقیق ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان تمام جذبات سے مبرہ ہے, نہ اس کو کسی سے کوئی اس طرح کا رحم محسوس ہوتا ہوگا اور نہ کوئی ایسی محبت ہے. لیکن حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ بنانا اور ان کا قرآن میں باقی تمام پیغمبروں سے زیادہ ذکر کرنا, یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زائد, سب سے زیادہ ذکر قرآن پاک میں موسیٰ کا, یہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور آپ کے مشن اور آپ کی ان چیزوں کو سامنے دکھاتا ہے. ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے رکھوں تاکہ پھر آپ بھی اسی طرح سوچ کر سورت کو سنیں. آپ نے ابھی تک انبیاء کرام کے جتنے بھی قصے پڑھے ہیں, پورے پڑھے, تھوڑے پڑھے, سورت انبیاء پڑھی, آپ کے ذہن میں نبی کے لفظ کے ساتھ کیا تصور آتا ہے؟ چوغا, گلے میں تسبیح, نماز, اور ان کا کسی غار میں بیٹھ کے کام کرتے رہنا, یہ دیکھتا ہے. عموماً ہمارے ذہن میں نیک لوگوں کا یہی تصور آتا ہے نا, بڑے عبادت گزار. سیرت پڑھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چیزیں کھلتی ہیں سامنے, لیکن آپ قرآن پڑھیں, وہ موسیٰ ہوں کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جد و جہد, اسٹرگل, جاہد, ہم بھی جہادن کبیرہ, اسٹرگل, صرف وہ اللہ کے وردوں پہ لگا دیا. موسیٰ کی زندگی کی ہلچل آپ دیکھیں, اور بالکل جن حالات میں رہی ہے اللہ کے نبی کے بھی حالات کچھ ایسے ہی تھے. ادھر موسیٰ اپنوں کی مدد کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں, تو ادھر اللہ کے نبی اپنے خاندان کو کہتے ہوئے دکھ رہے ہیں کہ اٹھو لوگوں, اللہ کی بندگی کرو. تو نبیوں کا مشن جو ہے وہ بیٹھ کے نماز, روزہ, تسبیح کرنے سے پورا نہیں ہوتا. اس کے لیے وقت کے رواج اور معاشرے سے جہاد کرنا, چیزوں کو بدلنا, سسٹمز کی اخلاق اور کردار دکھا کر اپنے آپ کو لوگوں کے لیے فعال بنانا جو ہے, یہ چیز بھی سامنے آتی ہے. آئیے دیکھیں, تو سیم میم حروف مقطعات ہیں, ان کے معنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں. تلک آیات الکتاب المبین, یہ کتاب روشن کی آیات ہے, چھوٹی سی آیت ہے. کتاب مبین, لفظ مبین کو دیکھیں گے نا تو انلائٹن کرنے والی اور ایلومینیٹ کرنے والی. حقیقت ہے کہ انسان کی زندگی میں بعض اوقات ایسے دو راہے آ جاتے ہیں, سمجھ نہیں آتی کدھر جاؤں, کیا کروں کیا نہ کروں, فیصلے نہیں ہو پاتے, ڈیسیژن نہیں لیے جاتے. ایک طرف ایک فائدہ ہے تو دوسرا نقصان, دوسری طرف دوسرا معاملہ. ایسے وقت میں یہ کتاب ایک اچھی دوست کی طرح انسان کو مشورے دیتی ہے. یہی ہے کتاب مبین, فیصلے ٹھیک ہوتے ہیں. قرآن پڑھنے کے بعد انسان کو اللہ تعالیٰ ایک تدبر دے دیتے ہیں, غور کرنا, چیزوں کی اصل پہ جانا, اور علم مدد کرتا ہے انسان کے اچھے فیصلوں پہ. یہ کتاب انسان کا انٹلیکٹ اتنا وسیع کر دیتی ہے کہ اندر ایک ایسا فرقان پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ بات جو لوگوں کو کر چکنے کے بعد سمجھ آتی ہے, اس کتاب سے جڑنے والے کو, اس کتاب کے پڑھنے والے کو, اس کو اپنے اوپر لگانے والے کو پہلی سمجھ آتی ہے. تو انسان نہ دوسروں کے ہاتھوں میں بیوقوف بنتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائشیں جو ہیں ان کو بھی انسان سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہے, اور یہ ایک انسان کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات. کس طرح سے یہ سارے معاملے دکھائے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں یہی بتاتا ہے. تم سمجھتے ہو قرآن پڑھنے والے بیکورڈ ہوتے ہیں, نیگیٹو سوچ رکھتے ہیں؟ نہیں, کتاب مبین. اصل میں روشن خیال جو چیز انسان کو بناتی ہے وہ کتاب بناتی. اس طرح دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی لکھتا ہے. نَتْلُو عَلَيْكَ مِن نَبَإِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ, ہم سناتے ہیں آپ کو موسیٰ اور فرعون کے کچھ احوال حق کے ساتھ, ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. دیکھیے اس سورت کا انداز ہی بتا رہا ہے. تیسری آیت اگر حروف مقطعات کو ساتھ ہی ملا لیں تو دوسری آیت سے ڈائریکٹ بغیر لمبی چوڑی تمہید کے موسیٰ کا قصہ شروع ہو رہا ہے. گویا کہ اس پوری کہانی کے ہیرو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کس کو سنا رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, کہ جن کے اوپر حالات تنگ کیے جا رہے تھے, جن کو مشکلات کی چکیوں میں ڈالا, نہیں سمجھ آتا کہ میں آگے کیا کروں, کدھر کروں, مکہ میں رہوں, طائف سے ہو کے آ گیا, بات نہیں بنی, کیا کروں کیا نہ کروں. کہا ہم سناتے ہیں کہ آپ کیا کریں. ایک سٹوری ٹیلنگ کے ذریعے سے نصیحت دینا اور دلانا آج کے دور کا بڑا معروف طریقہ ہے. تو گویا کہ یہاں سے پتا چلا کہ جب انسان کو کوئی حالات درپیش ہوں تو اپنے ہی جیسے حالات سے گزر کے آگے جانے والے بندے سے مشورہ کر لینا چاہیے. اسی کو کاؤنسلنگ کہتے ہیں. بعض دفعہ اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ تجربات صرف اس لیے بھی کراتا ہے کہ بعد میں آپ دوسروں کی تاکہ آپ دوسروں کی مدد کر سکیں. تو ایک عقل مند انسان اپنے اوپر آنے والی چیزوں اور دوسروں کے ساتھ آنے والے حالات اور واقعات کے اندر سے اللہ کی حکمتوں کو لیتا ہے. پھر دوسری بات ہے کہ لی قومی یو مینون کیوں کہا, ان لوگوں کے لیے کیوں یہ بات فائدہ کی ہے جو کہ ایمان لاتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ ایمان ہی وہ چیز ہے جو انسان اللہ کی بات ماننے کا قائل کرتا ہے. تو پرانے واقعات اس طرح بیان کرنا جیسے آج آنکھوں کے سامنے ہو رہے ہیں یہ تو ممکن نہیں. تو گویا کہ یہ قصے محمد اور رسول اللہ کی زبان سے سن کر ایمان والوں کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے کہ واقعی یہ سچے قصے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی تھے. اور یہی چیز آپ اور اپنے اوپر بھی لیجئے, ہم جتنا زیادہ قرآن پڑھتے جائیں گے سچ کی عادت ہوگی. فکشن نہیں ہے, جھوٹ نہیں, بالحق سر کتنے بار ہوں گی. اور یہ سارے قسم کی چیز حل کر دیتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو دیکھے. حالات تھوڑا سا سامنے رکھتے ہوئے تھوڑا سا تقابل کر لیجئے کہ جس حالات میں یہ قصہ محمد رسول اللہ کو پیش کیا جا رہا تھا وہ حالات اور موسیٰ علیہ السلام کے اس دور کے حالات جبکہ موسیٰ پیدا کیے گئے وہ ایک جیسے تھے. کیسے تھے اس کا ذکر اگلی آیت سے ملے گا. اور وہ کیا ہے, ان فرعون علا فی الارض, یقیناً فرعون نے بہت سرکشی کی تھی زمین میں. الارض کے نیچے لکھ لیجیے مصر, ایجپٹ, پوری زمین کا تو اس دوران مراد کیسے وقت میں جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے فرعون بہت سرکش تھا. اور علا کا معنی یہاں اولوف سے چڑھائی کرنا, ظلم کرنا, زیادتی کرنا, بڑھوتری کرنا, اپنے ہی آپ کو سب رکھنا, یعنی ظلم و ستم کا بازار گرم کیا ہوا تھا. اور اعلیٰ کیسے تھا, انا ربکم الاعلیٰ, میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں. دو باتیں لکھ لیجئے اعلیٰ میں, نمبر ایک بنی اسرائیل پہ ظلم و ستم کرتا تھا اور دوسرا یہ کہ خود کو بڑا معبود کہلاتا تھا, اپنے آپ کو بڑا رکھتا تھا. اور اس نے تقسیم کر دیا تھا اس کے باسیوں کو گروہوں میں, کلاسیفیکیشن نہیں ہے یہاں مراد, کالونیز بنا دی, کلاس سسٹم تھا. فرعون نے مصر کے عوام کو دو طبقوں میں تقسیم کر دیا, حکمران طبقہ لیڈس ان لیڈس, بڑے لوگ لیڈر ٹائپ, اور دوسرا محکوم طبقہ. قبطی قوم جو فرعون کا خاندان تھا نا اس کو حاکم کہتا تھا اور بنی اسرائیلیوں کو محکوم کہتا تھا, یعنی اس نے لوگوں کو اس کمپلیکس میں ڈال دیا کہ تم کس دان سے ہو, کس جماعت سے ہو, کس پارٹی سے ہو. تیسرا جم وَيَسْتَدْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ, اور اس نے دبا رکھا تھا ان میں سے ایک گروہ کو. کس کو لکھ لیں, طائفتم تن کے نیچے بنی اسرائیل, یعنی دو گروہ پہلے بنا دیے, اپر کلاس لوور کلاس. لوور کلاس کون تھے اس دور کے مسلمان, یعنی بنی اسرائیلی, اور ان لوور کلاس کو محکومی اور غلامی کے شکنجے میں جکڑ دیا اور ان پر سختی کرتے. کیسے کرتے, یوزب بھی ابنا اہم, ذبح کرتے تھے ان کے بیٹوں کو. کچھ اور بھی تو لفظ آ سکتا تھا نا یہاں ذبح کی جگہ, قتل بھی تو آ سکتا تھا نا, یقتلونا, لیکن قتل میں وہ شدت نہیں ہے جو ذبح میں شدت ہے. اور ماں کے سامنے بیٹے کو ذبح کر دیا جائے تو ماں کے دل پہ کیا گزرے گی. وہ یستحیی نساء اہم, اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیتا تھا. اسرائیل کی سوترین تھی لیکن ان کی بن گئی اور اس کے ظلم و ستم کا نشانہ بن گئی. وجہ ہو سکتی ہے کہ نجومیوں کی پیشن گوئی کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ایک بچے کیا تو فرعون کی حکومت ختم ہوگی. اگر فرعون حقیقی خدا ہوتا تو اس بچے کو پیدا ہونے سے روک لیتا, یا پیدا ہو گیا تو کہتا آؤ میرے سامنے, کون ہو, دیکھو میری اتارو حکومت. اس لفظ اعلیٰ سے پتہ چلتا ہے کہ فرعون اندر سے ڈر پوک تھا اور اس کو اپنے خدا نہ ہونے کا خود بھی یقین تھا. تو ظلم کر کے کیا بڑی بات ہے کہ ہر پیدا ہونے والے اسرائیلی بچے کو مار دیا جائے. سوچا کیا ہوگا کہ اگر کاہن سچا ہے چاہے صحیح کیدن ہو کر رہے گا, چاہے وہ بچے قتل کرواتا رہے, اور اگر جھوٹا ہے تو پھر قتل کروانے کی ضرورت, یعنی یہ سوچا ہی نہیں اس نے کہ اگر کاہن سچا ہے تو یہ تو ہو کر رہے گا, اور اگر یہ جھوٹا ہے تو بچوں کو مروانے کی ضرورت کیا ہے. اسی طرح ایک اور قول بھی ملتا ہے, حضرت ابراہیم کی طرف سے یہ خوشخبری منتقل ہوتی آ رہی تھی, بنی اسرائیل کی نسلوں میں یہ چیز زبان زدے عام تھی کہ ان کی نسل سے ایک بچہ پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں سلطنت مصر کی تباہی ہوگی. قبطیوں نے یہ بشارت بنی اسرائیل سے جب سنی, فرعون کو آگاہ کیا, تو اس نے بنی اسرائیل کے بچوں کو مروانا شروع کر دیا. وجہ کوئی بھی ہو, اللہ تعالیٰ حالات ایسے بنواتا ہے تاکہ یہ لوگ پھر اپنے ہی ہاتھوں غلط کام کریں, جس کو آپ کہیں کہ اپنے ہی پاؤں پہ خود کل کلہاڑی مار دیں. خیر پھر کیا ہو, قصہ پڑھتے ہیں, پھر اس میں سے ممل کے پوائنٹس انشاءاللہ نکالیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ نورید و نمنا الذین استضعفوا فی الارض, یہ تو فرعون کا ارادہ تھا نا کہ محکوم بنا دے, ظلم کر دے, بیٹوں کو مارے, لیکن ہم نے یہ ارادہ کیا کہ ہم احسان کریں گے ان لوگوں پر جو زمین میں دبا لیے گئے تھے, یعنی جن کو فرعون نے دبایا اللہ نے ان کی مدد کا فیصلہ کیا. اور یاد رکھیے, امن یجیب المضطر اذا, اس وقت بنی اسرائیلی مضطر تھے, اس وقت وہ ازمائشوں کے پرچے میں تھے. پیچھے آپ کو سورہ بقرہ پڑھاتے ہوئے غالباً بتایا تھا کہ دو طرح کی ازمائشیں آتی ہیں قوموں کی, ایک تکلیفوں والی ازمائشیں جب ظالم لوگ ان پہ حکمران بن جاتے ہیں, ایسے وقت میں قومیں کامیاب ہو جاتی ہیں. جیسے پاکستان بننے سے پہلے ہم مظلوم تھے تو ہم کامیاب ہو گئے, پاکستان مل گیا. بنی اسرائیلی اس وقت اللہ سے جڑے ہوئے تھے کیونکہ غلام تھے. لیکن ایک دوسری آزمائش ہوتی ہے جو نعمتوں کی آزمائش ہوتی ہے, جب اللہ ملک دے دیتا ہے, سرحدیں دے دیتا ہے, حکمرانیاں دے دیتا ہے, اس میں ناکام ہوتے ہیں. کل بنی اسرائیل فرعون کی زندگی تک اچھے مسلم تھے تو اللہ نے ان کو فرعون سے نجات دے دی, فرعون کے ڈوبتے ہی انہوں نے پر پرزے نکالے تو بچڑا بنوانا چاہا اور کیا کچھ کیا, تو اللہ نے ان کو پھر 40 سال تک دھکے کھلائے. کہانی کچھ ہماری آپ کی اس سے فرق نہیں ہے. 1947 سے پہلے ہم بھی بڑے اچھے تھے, جوش جذبے تھے, تبھی تو چلیں. ایک لیڈر اٹھتا ہے لیکن اس کے ساتھ اٹھ کے قربانیاں دینے والے تو لاکھوں تھے. ہجرتیں کی, گھر چھوڑے, بیٹیاں کٹوائیں, کیا کچھ کیا, اللہ نے اپنا ملک دے دیا. تو 1947 سے 2014 تک کیا ہو گیا یہ ہم خود دیکھ سکتے ہیں. تو یاد رکھیے, نعمتوں کی آزمائش سے بہت کم لوگ بچتے ہیں. اپنے اوپر لے, جب بیمار ہوتی ہیں اس دن آنا زیادہ مشکل لگتا ہے, یا جس دن خوش ہوتی ہیں اتنی زیادہ ایکسائٹمنٹ, شادی, خوشی, بھائی کی شادی, بچے کی شادی, ہم تو کہتے ہیں ہمیں کوئی پوچھے بھی نہ, ان سے بھی زیادہ کوئی بے رحم ہوگا جو ہمیں بچوں کی شادیوں پہ بھی کہتے ہیں اسکولوں میں ہو نماز پڑھو, شادی والے دن میں نماز پڑھوں, تو ایسی آزمائشوں میں لوگ فیل ہو جاتے ہیں. ابھی بنی اسرائیل کی کامیابی کی وجہ کیا, کیونکہ وہ استدف تھے, مستدف تھے, لہذا اللہ نے ارادہ کر لیا تو اللہ ارادہ کر لے تو پھر کون روک سکتا ہے. ونجعلہم ائمۃ, اور ہم نے ارادہ کیا کہ ہم ان کو ائمہ بنائے, ائمہ کے امام کی جمع, اور لیڈر بنائے ان کو. ونجعلہم الوارثین, اور ہم ان کو وارث بنائے. کس کا وارث بنائے؟ فرعون کے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی غلبہ دینا چاہتے تھے. تیسرا اللہ کا ارادہ کیا تھا؟ ونمکن لہم فی الارض, اور ہم تمکن عطا کریں ان کو زمین پہ, جگہ دے. مکن یا مکن اسے مکان کا لفظ بھی ہے, ممکن, امکان, کہ ہم ان کو زمین میں جگہ دینا چاہتے تھے, اسپیس دینا چاہتے تھے, حکومت, طاقت, سربلندی. ونوریہ فرعون و ہامان و جنودہما منہم ما کانوا یحذرون, اور ہم دکھا دیں فرعون, ہامان اور ان کے لشکروں کو وہ کچھ جس سے وہ ڈرتے تھے. بہت ہی خوبصورت آیت ہے. دو تین باتیں اس میں. پہلی بات ہے کہ ہم فرعون, ہامان اور جنود کو دکھائیں. یہ فرعون اور ہامان, فرعون کو تو ہم جان ہی رہے ہیں پیچھے سے, یہ ہامان کون ہے؟ ہامان فرعون کا وزیر تھا, بادشاہ کی مدد کرتا تھا, ٹھیک ہے, جیسے ہر لیڈر کے ساتھ دوسرے ہوتے ہیں. اصل جو چیز اس میں وہ کیا ہے, ما کانو یحذرون, وہ دکھائیں جس سے وہ ڈرتے تھے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو بنی اسرائیل سے کیا خطرہ تھا؟ اس کے بارے میں دو رائے ہمیں ملتی ہیں. ایک کیا کہ فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ اسرائیلیوں کا بچہ جو ہے وہ پیدا ہوگا اور سلطنت ختم کر دے گا, تو لہذا یہ خوف تھا فرعونیوں کو, ٹھیک ہے, کہ ہر بچے کو قتل کر دیا جائے. یہ تو بات بہت دفعہ پیچھے بھی ہوگی, آگے بھی ہوتی ہے, اور ایون تورات میں, تلموت میں بھی یہ بات ملتی ہے, ٹھیک ہے. خیر اینی وے کچھ بھی چیز ہوگی یا اس کا مطلب مکسچر موجود ہے، لیکن اگر ہم دوسری بات دیکھیں نا تو وہ زیادہ سمجھ آتی ہے. منطق کی بات کہہ لیجیے، انٹلیکٹ وہ کیا احساس کہ بنی اسرائیل کی تعداد بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور اگر اسی طرح ان مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا، ہم تو دو بچے خوشحال گھرانہ پہ آگے بڑھتے ہی نہیں، ہمارے لوگ تو شادی نہیں کرتے، شادی کر لے تو بچہ پیدا نہیں کرتے، بچہ ہوتے تو اس کو پالتے کوئی نہیں کہ ہم افورڈ نہیں کرتے، دوسری طرف ان مسلمانوں کے 12 بچے ہیں، تو ان کو خطرہ کیا تھا کہ مسلمانوں کی آبادی بڑھتی جائے گی تو ایک وقت آئے گا کہ ہمارے سارے ملک میں تو یہی چلے جائیں گے. لہذا اس خدشے کے تحت یہ خدشہ تھا، سمجھ گئے فرق، خوف کیا تھا کہ ان بنی اسرائیلیوں کی تعداد بڑھ نہ جائے تو ہم ان کی فیملی پلاننگز کروا دیں، ہم ان کو مار دیں. بالکل اسی قسم کی ایک سوچ برصغیر پاک و ہند میں بھی ہوئی تھی، کے اندر یہی خیال ہندوؤں کو آیا تھا کہ ان کی تعداد بہت بڑھ رہی ہے، مستقبل میں خطرہ ہوگا. اسی لیے اس دور کی جن کی ایک فیمیل حکمران تھی، آپ کو پتا کہ ان کے دور میں جبری طور پہ مسلمانوں کو آپریشن کروانے پڑے، جبری طور پہ کہ بس اس سے زیادہ بچے نہیں پیدا کر سکتے. نام لیں تو بات سیاسی لگتی ہے، لیکن یہ ساری چیزیں آپ خبروں میں خود بھی پڑھ لیں، اس دور کے اخبار کو کھول کے دیکھ لیں. اس وقت پہ مسلمانوں نے اس پہ جھنڈا اٹھایا، بغاوت کی کہ یہ کیا بات ہے، آپ ہمارے اوپر زبردست، ان کے مردوں کو لے جاتے تھے اور ہاسپٹل میں جا کے ان کی نس بندی کرواتے تھے ان کے بچے نہ ہو. اخیر جب اتنا ریئیکشن بڑا، ایسے ہوتا ہے. آج بھی دیکھ لیجیے وہ ملک جو اپنے پہلے ساری چھٹیاں آفر کرتے ہیں اور اتنی اتنی سہولتیں دیتے ہیں کہ اس شوق میں بچے پیدا کر لو، پھر بھی لوگ نہیں کر رہے. وہ ہمارے ملکوں میں ہر وہ چیز عام کر رہے ہیں کہ جس سے کم بچے خوشحال کرانا، ایڈز اور وہ. تو فرعون کو خوف، اپنا اقتدار ڈولتا ہوا میں سی. ایک تو چلے نا اسلام پھیل رہا کس رنگ سے، تو مسلمز کی کوششوں سے ریورٹس ہو رہے ہیں لوگ، وہ تو ہے ہی ہے، لیکن یہ فگرز دکھائے گئے تھے یورپ کے، آبادی میں اضافہ جس تیز رفتاری سے، ایون اس میں آپ کا یہ ملک یو کے بھی تھا اور بھی ملک ارد گرد کے بھی یورپ، یعنی یورپ میں انہوں نے دکھایا کہ کس ملک میں ایک سال میں مسلمانوں کے گھر کتنے بچے پیدا ہوتے ہیں اور گوروں کے کتنے ہوتے ہیں. اور شاید میرا حال ہے کہ 2020 یا 25 کا فگر لکھا ہوا تھا، وہ اس کو فگرز میں دکھاتے ہیں نا، اب کل کیا ہو جائے ہمیں نہیں پتا. مالدیپس نے بھی تو ایک نظریہ دیا تھا نا آج سے کئی سال پہلے، تو بس ان کے فگر یہ بتاتے ہیں کہ جس رفتار سے آج کے دور میں مسلمانوں کے بچے ہیں اور دوسروں کے، تو 2020 یا 25 میں پورے یورپ میں مسلمز کی حکومت ہو جائے، حکومت عمرائے کن کی آبادی ہو جائے گی، کیونکہ بچے پیدا ہوتے فطری طور پہ مسلم اور امت مسلمہ اس کو پسند کرتی ہے، اور جنہوں نے اس دھوکے بچہ کرو وہ بڑھاپے میں پھر ہاتھ ملتے ہیں، وہ ہاتھ میں بچے نہیں رہتے، وہ بھی کوئی گھر ہے کہ جس کے ابھی نہ پتا چلے کہ کوئی گھر میں ہے کہ نہیں. زیادہ بچے ہوتے تھے مسلمانوں کے بچے خود ہی پل جاتے تھے، فطری اللہ نے ایک وقفہ رکھا ہوا ہے، 2-2.5 بعد ایک بچہ آیا، پہلے بچے کو کمپنی ملتی ہے، وہ دونوں کھیلتے رہتے ہیں، تیسرا بچہ ہوا وہ پہلا بڑا ہو گیا، دوسرا تیسرا کھیلا کھیلا، ماں کا ہاتھ خالی. 4-5 کے بعد وہ چھوٹے بچوں کو سنبھال لیتی تھی بچیاں، چھوٹے بہن بھائیوں کو تو بہن ہی سنبھال لیتی تھی. اس صورت میں بھی ہم دیکھیں گے بہن کا کردار. تو لہٰذا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم غیروں کی باتوں میں نہ آئیں. یہاں سے آپ دیکھیے کہ یہ چیزیں ہیں. اب یہ کس وقت تو اتنا ہوا، اب اس میں سے کچھ مورل لیجیے، 1-2-3 ہوں گے، دیکھ لیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں موسیٰ اور فرعون کا یہ قصہ سنا کر کیا بتاتے ہیں. نمبر ایک، اللہ جو کرنا چاہتا ہے غیر مخصوص طریقے سے کرتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے. اسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، اور جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. وما تشاؤن الا ان یشاء اللہ رب العالمین. جس بچے کے لیے فرعون نے اتنے بچوں کو مارا، اللہ نے اس بچے کو فرعون کے گھر میں پالا. فرعون ہوتا یہ نہ جان سکا کہ وہ بچہ تو گویا کہ اللہ شخص کو کسی بڑے جشن اور زمین و آسمان سے کسی بہت بڑی اناؤنسمنٹ نہیں ملتی کہ حضرات ہوشیار ہمت ہیں، ان کو نبوت ملنے والی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ ایسا کر دیجئے. نہیں، راہ چلتے ہی مل جاتی ہے. جیسے اقرا بسم ربک الذی کی پکار اچانک لگ گئی تھی، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو بھی مصر سے مدین آتے ہوئے اللہ نے پکار لیا کہ یا موسیٰ انی انا اللہ. تو لہٰذا وہ موسیٰ جن کا قصہ تم خود کہتے ہو، پیچھے ہم نے پڑھا کہ آپ دیکھیے کہ مکہ والے بھی ایسی باتیں کہتے تھے کہ لو لو تھی یا مسلم تھی یا موسیٰ، ہمیں وہ کیوں نہیں ملا جو موسیٰ کو ملا، تو ان کو بھی تو راہ چلتے ہی نبوت ملی تھی. تو خوشیاں بھی اچانک آ جاتی ہیں، اللہ کی رحمتیں بھی اچانک ملتی ہیں، یہ بھی اس میں اللہ کے نبی کو تسلیاں دی جا رہی ہیں، ڈونٹ وری. ابھی عام الحزن نیا نیا گزرا ہے، ابھی طائف سے چوٹیں کھا کر آپ آئے ہیں، ابھی آپ کی لاڈلی بیوی فوت ہو گئی ہیں، آپ کے چچا چلے گئے، لیکن فکر نہ کیجئے، ایسے اچانک اللہ نے آپ کے لیے حالات بنانے ہیں کہ آپ ان ناقدروں کے ہاتھوں سے نکل جائیں گے. کہاں قطور سینہ سنسان وادی میں، اور اللہ وہاں نبوت دے رہا. تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے اچانک ہوتے ہیں. تیسری چیز اس سے کیا پتہ چلتی ہے کہ جب اللہ کسی بندے سے کوئی کام لینا چاہتا ہے تو بغیر کسی لو لشکر کے، اسباب کے، چیزوں کے، اللہ اس کو اٹھا دیتا ہے. کوئی اس کا مددگار نہیں ہوتا، ظاہر کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی لو لشکر نہیں، کوئی ہے ہلچل نہیں ہے، اور اللہ اس بندے کو یوں کھڑا کر دیتا ہے کہ سارے ہی حالات اس کے مطابق بننے جاتے ہیں. کیا جس محمد کو تم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے اولاد ہونے کا طعنہ دیتے ہو، اور جن کو تم بڑا ہلکا سمجھتے ہو، اور کل کا موسیٰ کیسے دیار غیر میں پھر رہا، چوری قتل کا الزام تک لگا ہوا ہے، اللہ اس کو کیا کچھ دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہتا ہے. پھر اسی طرح دیکھیں کہ یہاں سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ جب قومیں اللہ کی بنتی ہیں تو اللہ ظالم حکمرانوں میں سے بھی ان کو نجات دلا دیتا ہے، جیسا کہ یہاں ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن جب قومیں مستیوں میں اور شوخیوں میں آ جاتی ہیں نا، تو اللہ نیک لوگوں کے دل سے بھی اس قوم کے لیے رحم نکال لیتا ہے. کوئی اتنے برے حکمران نہیں ہیں ہمارے آج، لیکن ایسے لگتا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں سے ہمارے لیے رحم نکالا ہوا ہے، کیونکہ ہمارے کرتوت بڑے برے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوتے ہیں برے حکمران، وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ تم ان پہ زیادتی کرو، تمہیں تو میں بعد میں پوچھ لوں گا، لیکن ان کو تو میں آج ہی پوچھ لوں کہ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کو پانے کے بعد اس کی ناقدریاں کتنی کی. جتنی گناہ قدری ہم نے اپنے پاکستان کی ہے، یہ تو بہت تھوڑی سزا ہے. اللہ اسی پہ ہمیں معاف کر کے سیدھا کر دے تو بڑی بات ہے، ورنہ آگے حالات نہ جانے اور کیا ہوں گے، اور دنیا کی ناقدریوں کے بعد جو آخرت کی باتیں ہوں گی. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ساری باتیں سکھاتے ہیں کہ تم فکر نہ کرو، یہ سب کچھ ہے. اب آگے بات ہوتی ہے حضرت موسیٰ کے بچپن کی، کیسے ہوا. اب یہاں سے آپ کہہ سکتے ہیں موسیٰ کی سٹوری شروع ہوئی. پہلے موسیٰ جن حالات میں پیدا ہوئے وہ ذکر ہے، بالکل میں پڑھاؤں تو ایسی لگ رہا ہے جیسے سیرت پڑھاتے وقت پہلا ٹاپک ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کے حالات ہوتے ہیں، یہ تھا وہ تھا. اب یہاں وہ بتا دیے حالات کیا تھے، سنیریو کیا تھا، اب کیا ہوا. آیت 7، وَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اور ہم نے وحی کر دی موسیٰ کی ماں کو کہ تم اسے دودھ پلاتی رہو. یہاں وحی کا جو لفظ ہے نا، یہ اصل لفظ نہیں ہے، اشارہ کرنا، دل میں بات ڈالنا، کیونکہ وحی نبوت کے ساتھ ہے اور حضرت موسیٰ کی ماں وحی نبیہ نہیں تھی. یہ بالکل وہی انداز ہے جیسے پیچھے ہم نے شہد کی مکھی کے لیے پڑھ لیا کہ ہم نے وحی کی نحل کے دل میں، یعنی سین اس کے دل میں، ٹھیک ہے. تو گویا کہ دل میں بات ڈالنا، اشارہ ڈالنا، اس کو زیادہ سے زیادہ آپ الہام کہہ سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں وحی سے مراد آپ اصل وحی نہ کہیے گا جو فرشتے کے ذریعے ہوتی ہے، بلکہ دوسری طرح سے ہونا، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کیا وحی ڈالی، ان اردعی. اردعی کیا تھا، فیڈنگ کرنا، نرسنگ کرنا، بریسٹ فیڈنگ، یعنی ماں کو کہا کہ تو اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہے. قرآن تو براہ راست اپنی بات شروع کر لیتے ہیں نا، لیکن حالات وہی تھے جس کا پیچھے ذکر ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی ماں کو ایک بیٹا اس سال میں دیا جبکہ موسیٰ فرعون اب بچوں کو قتل نہیں کراتا تھا، کیونکہ اگر ہر سال کے بچوں کو قتل کرا دیتا تو پھر کیا ہوتا، پھر ان کی نسلیں ختم ہوتی، تو وہ جو بیگار لیتا تھا ان سے مزدوریاں کراتا تھا، بڑے بڑے جہاز چلواتا تھا، وہ کون کرتے، اس کی تو ساری لیبر ختم ہوتی. تو اس نے کہا چلو کٹ ڈاؤن کرو، تو پھر اگلے سال بچہ پیدا ہو گیا. ایک سال کرواتا ہے ایک نہیں، ایک اس سائڈ کا ایشو ملتا ہے کہ اس دور کے مسلمانوں کے گھر بھی ایک ہر سال ایک بچہ پیدا ہوتا تھا، یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے. ہمارے یہاں اللہ معاف کرے ایک بچہ بھی گود میں اور دوسرا آنے والا ہو جائے تو کہتے ہیں ہاں، پھر جو فضول باتیں کرتی ہیں عورتیں ان کے ساتھ، پتہ نہیں تھا، کرنا نہیں تھا، سوچنا نہیں تھا، خدا بنے بٹتے ہیں. فطری بات ہے, اللہ نے جو سوچا ہے وہی ہوتا ہے. ایک سال ہوا موسیٰ ہارون پیدا ہو گئے, اس پہ تو کسی کی نظر نہیں گئی. یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ موسیٰ اس سال پیدا کر دیے جاتے کہ جس سال ہارون ہوئے تھے, اور پھر ایک سال کا گیپ دے کے دوسرا بیٹا بھی کر دیا جاتا تو مور سیکیور. تو آپ سیکیورٹیاں مانگتے ہیں, اللہ سیکیورٹی نہیں دیتا. آپ کہتے پہلے سیکیورٹی دو, یہ کام ہو جائے گا, دین وی ول اسٹارٹ دس. کبھی بھی نہیں ہوگا. آپ ساری زندگی کوششیں کرتے رہیں گے, آپ کا کام کبھی نہیں ہوگا. یہ دیکھیے اس میں سبق ہے. ممکن تھا نا ہارون پیدا ہوئے اس سال جس سال بچوں کو نہیں مروایا جاتا تھا, اگلا سال اللہ گیپ دے دیتا, کیا بڑی مشکل آ جانی تھی. اور اس کے نیکسٹ ایئر موسیٰ پیدا ہو جاتے, مزے موجے کریں. انسان یہ موجے چاہتا ہے, موجے کریں اور دین کا کام ہو جائے, موجوں میں دین کے کام نہیں ہوتے. اور مجھے یہ بات کہتے ہوئے سورۃ انفال یاد آ رہی ہے کہ تم تو چاہتے تھے غیر ذاتی شوق, ہتھیاروں کے بغیر اللہ لشکر تمہیں ملے تاکہ لٹیاں ڈالو اور مال غنیمت لے جاؤ گھروں میں. اللہ کہتا تھا نہیں, تمہارا مقابلہ ابو سفیان کے لشکر سے نہیں, ابو جہل کے ساتھ ہوگا, اس کے لشکر سے جو ہتھیاروں سے لیس تھا. تو یاد رکھیے انسان آسانیاں مانگتا ہے, اور اپنے لیے نہیں, اولاد کے لیے. بہت سارے لوگ اپنی اولادوں کے لیے آسانیاں مانگتے ہیں, اور انہی آسانیوں میں اللہ مشکلوں میں ڈال دیتا ہے. جو مائیں اپنے بچوں کو بچپن سے مشکلوں میں ڈالتی ہیں, اٹھو تہجد کے لیے, حفظ کے لیے, مانگ کو جاگنا پڑے گا لیکن بچہ اٹھے گا تبھی. تو ماشاءاللہ 8-10 سال کی عمر میں بچے اس کر جاتے ہیں. اور جو مائیں سائیں سو جائیں, اسکول جانا ہے, پڑھنا ہے, کھانا ہے, پینا ہے, پھر بعض دفعہ وہ بچے نسور بن جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ کیا, بچہ اس سال پیدا کروایا جبکہ بچے مروائے جاتے تھے. کیوں؟ وہ خدا ہی کون جو فرعون سے ڈر دے؟ کیا اللہ فرعون کی پلاننگ پہ چلے گا؟ امپوسیبل. اسی طرح دیکھیے لوگ پلاننگ کر بھی لیتے ہیں, بچے میں بھی نہیں چاہیے, تو کیا اللہ آپ کی پلاننگ پہ چلتا؟ آپ چاہتے ہیں بچہ ہو, نہیں ہوتا, اور آپ نہیں چاہتے بچہ ہو جاتا ہے, آپ ایکسپٹ ہی نہیں کر پاتے. ہر بات میں وہی پچھلی سورت کا سبق, وتوکل علی اللہ. مجھے ایسا لگتا ہے کہ پارے کا پہلا سبق جو تھا پورے پارے کو سمجھنے کے لیے ہماری مدد کرے گا. اور اتنا توکل کہ اللہ ماں کو کہہ رہا ہے اپنے بچے کو دودھ پلا, فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ, پھر جب تجھے خوف آ جائے اس کے بارے میں. خِفْتِ میں تا بھی مونس کی ہے اور تا کے نیچے زیر بھی مونس کی ہے. تو ایک عورت جب خوف کھائے, یہ مطلب ہے اس کا, جب تجھے اس پہ ڈر ہو. کس بات کا ڈر ہو؟ لکھ لیجئے کہ فرعون کے فرعون کے سپاہی آ کے پکڑ نہ جائے. کہتے ہیں فرعون نے سی آئی ڈی چھوڑی ہوئی تھی, دائیاں تھیں, کسی کا بچہ پیدا ہوتا وہ فوراً خبر دیتی, وہیں فرعون کے کارندے آتے جن کا یہ کام تھا, تو وہ آ کے تو وہاں سے بچے کو اٹھا کے لے جاتے. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو کہا کہ دیکھو اس بچے کو دودھ پلاتی رہا کرو, اپنے پاس رکھو, ہاں جب کبھی تمہیں خوف آئے کہ بچہ جو ہے وہ فرعون کے کارندے لے نہ جائیں, تو فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ, پھر ڈال دینا اس کو دریا میں. یم دریا کو کہتے ہیں, یا میم میم, تیمم میں بھی یہ لفظ ہے, قصد کرنا, ارادہ کرنا. پھر اس بچے کو دریا میں ڈال دینا. ہاں, ولا تخافی ولا تحزنی, نہ خوف کھانا نہ غم کرنا, نہ خوف نہ رنج. خوف کس کا؟ مستقبل کا. اور حزن کس کا؟ ماضی کا. جب تمہیں کبھی شک پڑے کہ اس کے لوگ آ رہے ہیں تلاشی لینے, تو اس بچے کو بغیر کسی خوف کے دریائے نیل میں ڈال دینا, اور ایک پنگوڑے سے میں ڈال کے رسی باندھ دینا. اب کوئی سوچے گا تھوڑی کہ بچہ ادھر ہے, جب وہ چلے جائیں گے نکال کے لے آنا, کیونکہ ان نارا دھو ہوئی لئیک, ہم اسے لوٹانے والے ہیں تیری طرف. صرف لوٹائیں گے نہیں, وجائلوہ من المرسلین, بلکہ ہم اس کو بنانے والے ہیں رسولوں میں سے, مرسل سے مرسلین. ہم بچائیں گے بھی اور رسول بنائیں گے. اور اس میں حضرت موسیٰ کی لمبی عمر کا بھی اشارہ ہے, کیونکہ عموماً رسولوں کو جو نبوت ہوتی تھی نا, وہ 40 سال کی عمر میں ملتی تھی. کہ یہ بچہ تیرا گود میں نہیں مرے گا, جوان بھی ہوگا, جوانی کے ایک ایسے مقام پہ پہنچ کر پھر رسالت کے اعلیٰ مقام پر پہنچے گا. چلیے جی, آپ ذرا اس کو نمبر 1 لکھ لیجئے, پہلی آزمائش صورت میں. ہمیں صورت میں کئی عورتوں کی آزمائش کا قصہ بھی مل رہا ہے, جس میں یہ پہلی عورت ہے. عورت کا کردار بھی صورت میں ہمیں دکھ رہا ہے. یہ باتیں شروع میں ڈال دیں کہ اس صورت میں ہم ایک عورت کا کردار دیکھیں گے, ماں ہونے کے ناطے, بہن ہونے کے ناطے, اور بیٹی ہونے کے ناطے, اور بیوی ہونے کے ناطے کیسے وہ مردوں کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے, اور عورتوں کو اگر اپنی طاقت کا پتہ چل جائے تو شاید ان کے اندر کا کمپلیکس ختم ہو جائے. اب یہاں تک بات کرتے ہوئے ذرا آپ اپنے اوپر لیجئے دو باتوں کا حکم، القی اور اردے، دودھ پلا اور اس میں ڈال دے، اور دو باتوں سے منع کیا گیا، لا تخافی ولا، خوف نہ کھانا، اور بولیے لا تحسنی، اور دو باتوں کا وعدہ کیا گیا، ان ارادوہ الیک اور جائلوہ من المرسلین. ایک آیت میں چھ باتیں ہیں، دو حکم، دو باتوں سے منع اور دو باتوں کا وعدہ. پرومسز، ٹو پرومسز ہیں. رادون تھا اصل میں، نون گر گیا مضاف کی وجہ سے، اور جائلون تھا تو نون گر گئی تو جائلو بن گئی، ہم اس کو بنائیں گے. گویا کہ یہ بتا دیا کہ جو اللہ کے وعدوں پر یقین کرے گا اس کو اس پہ بھروسہ کرنا پڑے گا. اپنے اوپر لیجئے، نمبر ایک، کیا میں موسیٰ کی ماں کی جگہ ہوتی تو یہ کرتی؟ کیونکہ ماں نے بالکل یہ کیا، نو کوشچن ایٹ آل. میں ہوتی تو کیا کرتی؟ پہلے دلائل دیں کیسے ہوگا، بچہ ڈوب نہ جائے، بچہ یہ نہ ہو جائے، نہیں میری گود میں بچہ بڑا سیکیور ہے. میں تو اکثر کہتی ہوں کہ ہم تو اپنے بچوں کو بیبی سیٹر کے حوالے نہیں کرتے، نہیں میری گود میں بچہ بڑا ٹھیک رہتا ہے، ہم دریا میں کہاں ڈالیں گے. دیکھیے جن کے درجے ہیں سوا ان کی مشکلیں ہیں سوا. آج تک کسی ماں کی یہ آزمائش نہیں اللہ نے لی جو موسیٰ کی ماں سے لی. بچہ ایبارڈ ہو جاتا ہے چین آ جاتا ہے، گود کے بچے مر جاتے ہیں چین آتا ہے، اپنے ہاتھ سے دریا کی لہروں میں ڈالنا اور کہنا بچ جائے گا تو جنون ہی ہے. یہ تو کوئی نہیں کرتا، نہ دریا میں ڈوبنے کا فکر کرنا، نہ ضائع ہونے کا، نہ جدائی کا. اس کو کہتے ہیں توکل، اللہ کے وعدوں پہ یقین، پھر تم دیکھو کیا ہوتا ہے. اور جس کو اس حد تک اللہ پہ یقین آ جائے پھر اللہ اس کی بات ٹالتا نہیں ہے. اللہ کو کوئی مجبور تو نہیں کر سکتا، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن یاد رکھیے انا ان ظن عبدی بھی، حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں. آپ کہتے ہیں میرا بچہ نہیں ڈوبے گا تو وہ نہیں ڈوبے گا، کیونکہ آپ کو اپنے رب پر یقین ہے، اپنی بات پہ نہیں، اپنے زور بازو پہ نہیں. میں نے بہت اچھی تربیت کی ہے، میرے بچے بہت نیک ہوں گے، نیور، وہ ہی پکڑے جائیں گے لوگ. کوئی ایسی آزمائش آ جائے گی پھر ہوتے ہیں ہم نے تو کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی. کہیے اللہ کو، اللہ تیرے وعدوں پہ یقین ہے، لہذا میں اس بات پہ مطمئن ہوں. جو جتنی اللہ تعالی سے امیدیں لگائے گا اتنا اللہ تعالی اس کی امیدوں کو پورا کرے گا. جب ہم اللہ کی باتوں پر رسک نہیں لیتے تو اللہ بھی کہتا ہے بیٹھو گھر. آپ سوچ لیں گے نا کہ میں سردی میں نکلوں گی تو مجھے ٹھنڈ لگ جائے گی، تو بالکل لگے گی. آپ سوچیں گے میرا بچہ یہ اسکول جا کے روئے گا تو وہ ضرور روئے گا. میرا بچہ شور مچائے روئے، شور مچے گا. میں بیمار ہوں، میں وہاں جاؤں گی میں کنسنٹریٹ نہیں کر سکوں گی. آپ بالکل نہیں کر سکیں گی، یہ میں آپ کو ایسے ہی نہیں کہہ رہی جوش میں، ایک ایک گلوس میں سوچ کے بول رہی ہوں. اور آپ اپوزٹ کہیں میرا بچہ سارا دن روتا ہے، دیکھنا یہ اسکول میں نہیں روئے گا، میری طبیعت سارا دن خراب رہتی ہے، اسکول میں جا کے نہیں خراب ہوگی. گھر میں جسم ٹوٹ رہا ہے، سر میں درد ہے، بخار ہے، لیکن جو ہی میں نے اسکول میں پہنچنا سب ٹھیک ہوگا. کر کے تو دیکھیے ایسا ہوگا. وہ کہتے نا کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ چھوٹا مقام نہیں ہے، یہ مقام تب آتا ہے جب پچھلے سبق میں اللہ کی ساری قدرتوں کا یقین آ جاتا ہے. خود آزمایا ہوا خود کو، اپنے خود مشکلوں میں پڑے ہوئے ہیں. قیامت کے دن دیکھیے گا کھلے گا راز، اللہ کہے گا میں نے تو نہیں ضرور. دیکھیے نا آپ سوچیے، ایک بندہ صحت مند ہے، دونوں کو الگ الگ رکھ لے، اگر صرف اسی دنیا کو ہی ہم سامنے رکھ رہے ہوتے تو صحت مند بہت فائدے میں اور بیمار بہت نقصان میں، ظلم ہے، ادھوری دنیا ہے. اللہ کہتا ہے نہیں، یہ پوری ہوگی کل قیامت کے دن جا کر. تو بہرحال حضرت موسیٰ کی ماں کو سامنے رکھ کے خود سے پوچھے میں اپنے بچوں کے لیے کیا کر رہی ہوں. اور آپ یہ بھی تو نوٹ کیجئے نا، اگر اپوزٹ وے پہ رکھیے، موسیٰ کی ماں کہتی نا 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 توبہ کرو، میں دریا میں ڈالوں؟ نہیں بھائی، جو مرضی میری گود میں رہے گا. تو موسیٰ نے پکڑے جانا تھا، یہ بھی ذہن میں رکھیے. آپ انجوائے نہیں کر رہے اس طرح جس طرح میرا ذہن میں ان آیتوں کا سیکوینس چل رہا ہے. ماں کہتی میں نے اپنی گود میں رکھنا ہے، باقی رکھ لیتی, دریا سے بچ جاتا, سردی لگنے سے بچ جاتا, پانی آنے سے بچ جاتا, اور فرعون سے نہیں بچنا تھا اس نے. دوسری طرف کیا ہوا, پانی میں گیا, ہو سکتا ہے پانی میں لگ گیا اور ڈوب چھپ ڈبکی لگی, فرعون کے ہاتھوں میں بھی آ گیا, ابھی ہم پڑھیں گے, لیکن بچ گیا. اصل چیز آخری انجام ہوتا. یہ جو ہم کچی بریانی کھانے لگتے ہیں اور بھی کہتے ہیں پیٹ میں درد ہو رہی ہے نا, یہ ہمارا کچا ایمان ہے جو ہمیں جینے نہیں دے رہا. موسیٰ کی ماں نے ایک کوشچن نہیں کیا. دیکھیں آپ اپنے اوپر لے, آپ پوچھتی کچھ اللہ سے, اللہ کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے, اب کہنے گیو یور سجیشن پلیز, نو 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 سجیشن, یس آئی ٹولڈ یو اٹس اوکے, یہی ہوگا. تو یہی ہوا. ڈر لگتا ہے ایسے لوگوں سے بات کرتے ہوئے کہ جن کی بات اللہ کی بات بن جاتی ہے, زبان اتنی سچی کہ اس کی بات سے نکلی ہوئی بات کو اللہ سچ کرتا ہے, قسم کھا لے تو اللہ اس قسم کو نبھا دے. اس سے پہلے قربانیاں, اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے وعدوں پہ یقین, اس سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ سب کچھ دکھاتا ہے, اور پھر اس کے بعد یہ سارے معاملے ہوتے ہیں. چلیے آگے کیا ہوا بچے کے ساتھ, ذرا کہانی کو کہانی کی طرح ہی سنتے جائیے. اللہ کے وعدے کیا تھے, انا رادوہو الیک, رادوہو کے لفظ میں کیا مل رہا ہے, پلٹاؤں گا, جس کا کہ پہلے ہاتھ سے نکلے گا, یہ بھی نوٹ کیجئے, بچہ گما پھر ملے گا, بات سمجھے. دوسرا وعدہ کیا تھا, وہ جائل من المرسلین, رسولوں میں سے بناؤں گا. این اگلے لفظ کو پڑھ لیجیے آیت میں, فلتقطہ آل فرعون, اسے تو اٹھا لیا فرعون کے گھر والوں نے, یہ کیا بات ہے. تھوڑی دلی ماں ہوتی تو روتی, اللہ تو نے کہا کیا تھا ہو کیا گیا, اللہ میں نے تو پہلی دفعہ تیرے اوپر اعتبار کیا تھا, مجھے تو بہت نقصان ہو گیا, جو وعدے تھے حالات اس سے بالکل اپوزٹ, لکتا بنا دیا. لکتا, لکتا کس کو کہتے ہیں, گری پڑی چیز کو, ایسی گری پڑی چیز جسے کوئی بھی اٹھا لے. اس کے بارے میں پوری حدیث کی کتابوں میں ابواب ہے, کہیں کو گری پڑی چیز ملے کیسے, یعنی گری پڑی چیز دیکھ کر اللہ فرعون نے اٹھا لیا. واقعہ سن چکے ہیں نا دورہ قرآن میں بھی, کیسے دریا کنارے کنارے بہن جا رہی تھی اور دریا کے دوسرے کنارے پہ فرعون کے محل میں رک گیا. بی بی آسیہ کے دل میں اللہ نے محبت ڈال دی, اس نے اس کو اٹھا لیا, اولاد نرینہ سے محروم تھی, کہا ٹھیک ہے چلو. ادھر گئے تو فرعون کے گھر والوں نے اٹھا لیا, کیوں اٹھایا, سوچا تو یہ تھا کہ اچھی چیزیں مفت میں مل رہی ہے, گورا چٹا بچہ خوبصورت, گورا تو نہیں تھا سچی بات ہے, کالا ہی تھا لیکن خوبصورت تھا کیونکہ کالے تھے موسیٰ. لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا, اس کو ہائی لائٹ کر لیں اور دعا کریں کہ اللہ کیسے کہ جن چیزوں کو ہم نے نعمت سمجھ کے لیا ہے نا, وہ ہمارے لیے ایسی نہ بن جائے جیسا موسیٰ فرعون کے لیے بن گئے تھے. اس نے سوچا تھا گھر آئی دولت مل گئی کامیاب, بس اب خوشیاں ہی خوشیاں پاؤں میں, آنکھوں میں ستارے مچل رہے ہیں, لیکن نہیں, ہر لی ہوئی چیز, ہر کیا ہوا فیصلہ حق میں نہیں پڑتا. اللہ کہتے لِيَكُونَ لَهُمْ, تاکہ وہ بن جائے, لَهُمْ ان کے لیے عدوًا دشمن, وحزنا اور پریشانی کا باعث. مطلب کیا ہے کہ آج جس بچے کو خوشی خوشی پکڑ رہے ہیں, کل یہ بچہ ان کی تکلیف اور پریشانی کا باعث بنے گا زندگی میں. اپنے لیے, اپنی اولادوں کے لیے کوئی نعمت مانگے, کوئی چیز لے, کوئی فیصلہ کرے تو ساتھ ہی دعا کر لیں کہ اللہ جس سوچ اور جس بہتری کے ساتھ یہ کام کرنے لگی ہو نا, یہی ہو, کل لینے کے دینے نہ پڑ جائے. دیکھیں نا آپ رات آتی کوئی چیز دیکھے, آپ کو ایک ڈائمنڈ کی رنگ دیکھے, پٹافٹ اٹھا لے, آپ تو خوش ہو گئے, بھئی لکتا ہے پکڑ لی, اٹھا لی, میری ہو گئی. 20 سیکنڈ نہ گزرے, پیچھے سے پولیس کا آدمی آئے اور آپ کے ہاتھ میں انگوٹھی پکڑے, کدھر ہے بھئی لاؤ, آپ کہ میں نے ادھر سے پکڑی, تو وہ کہیں گے نہیں, وہ پیچھے ایک عورت ہے اس کی انگلی کٹی پڑی ہے اور تم اس کی اٹھا کے لائے, انگوٹھی تمہارے ہاتھ میں, چوری کا الزام لگ جائے, جیل میں چلے جائے, تو کیا وہ انگوٹھی آپ کے لیے فائدے کی ہوئی. اور عموماً جب صرف اور صرف دنیا نظر میں ہوتی ہے نا, تو ہم جو بھی لیتے ہیں نا اپنے اور اپنی اولادوں کے لیے, وہ عدوًا وحزنًا بن جاتا ہے, تکلیفیں. جس مال کو کمانے کے لیے اولادوں کو ڈیووٹ کر دیا نا, وہ مال اور اولاد چیزیں آخر میں عدوًا وحزنًا بن جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ دعا بہار کی مانگی تو اتنے گل کھلے کہ کہیں جگہ نہ ملی میرے آشیانے کو. بعض دفعہ ہمارے بچوں کی دنیا اتنی وسیع ہو جاتی ہے ان کے پاس ہمارے لیے ٹائم ہی نہیں ہوتا. بعد جب ہمارا گھر اتنا بڑا ہو جاتا ہے ہم اس کو سنبھال ہی نہیں سکتے, تو لکھیے نعمت کا ملنا اور بات ہے اور نعمت کا خوشی بننا اور بات ہے. بعض کے پاس نعمتیں ہوتی بھی کوئی نہیں وہ پھر بھی خوش ہیں, اور بعض کو مل بھی جاتی ہیں تو ادوبن و حسنہ روتے ہی رہتے ہیں غم دکھ. ظاہر حالات اچھے ہوتے ہیں بعد میں بدل جاتے ہیں. خیر اللہ تعالیٰ کرے ان فرعون و حامان و جنودہما کانوا خاطئین, بے شک فرعون حامان اور ان کے سب لشکر اپنی تدبیر میں خطا کرتے. کیسے اللہ نے ان کو ڈی گریڈ کیا, یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا نا انہم کانوا خاطئین, دیٹس اٹ, ان کا فیصلہ غلط تھا, ان کا اندازہ غلط تھا. نام لے کے ان کو شرمندہ کیا گیا کہ فرعون نے کیا سوچا, حامان نے کیا, بڑے بنتے تھے, لیکن اللہ بات وہ بڑے عقل مندوں کی عقل مار دیتا ہے اور پھر ان کو وہ بات الٹی پڑتی دکھتی ہے. تو کوئی انسان غلطیوں سے پاک نہیں ہے, ہر بندے کو اللہ سے ہر وقت ڈرنے کی ضرورت ہے کہ مجھے اپنے آپ کو کس طرح رکھنا ہے. اسی لیے انسان کو فکر کرنا ہے. آپ دیکھیے کہ یوم موسیٰ سے اللہ کے وعدوں کی بات تھی نا, حالات بالکل اپوزٹ ہے. انہوں نے جو سوچا ان کے لیے اپوزٹ حالات بظاہر دکھے, فرعون نے جو سوچا بظاہر حالات اس کی موافقت میں, نتائج اس کے برے ہیں. کیا اللہ نے ہم ایمان والوں سے بھی کچھ وعدے کیے؟ اللہ نے کیا ہمیں بھی کچھ باتوں کے کرنے کا حکم دیا؟ اللہ نے ہمیں بھی کسی چیز سے روکا؟ سب کچھ کیا. تو ہمیں اللہ کے وعدوں پر کتنا یقین ہے. ان اللہ ہم صابرین, اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے, یہ وعدہ ہے نا, مانتے ہیں. ایک بلکہ حدیث ہے جس میں آٹھ چیزوں کا حکم آتا ہے, کبھی موقع بنا تو آپ کو بتاؤں گی, کہ اللہ نے وعدے کیے اور وہ وعدے ہوں گے پورے, شرط دے کے کہ ہم اللہ پہ یقین رکھیں. صبر, اللہ کے دین کی نصرت کرو گے تو اللہ تمہیں مدد دے گا, اور یہی ہوا. اور آپ یہاں اس کو یہاں نہ سوچیں کہ آپ اور میں پڑھے ہیں, سوچیے جب یہ آیتیں پڑھی جا رہی تھی مکہ میں اللہ کے نبی نے, حالات کیا تھے. ام موسیٰ کے حالات سے کچھ مشکل حالات کم فرق نہیں تھے, ام موسیٰ کے حالات سے کچھ زیادہ فرق نہیں تھے حالات. جس طرح ماں اپنے بچے کو دریا کے سپرد کرنے پہ مجبور ہو گئی, مسلمانوں کے حالات بھی ایسے ہی تنگ تھے. تین سال تک شعیب ابی طالب کی گھاٹیوں میں رہ چکے تھے کچھ عرصہ پہلے, رشتے نہیں ہو رہے تھے ان لوگوں سے, کٹ آف, سوشل بائیکاٹ, تجارتی قافلے باہر سے سامان دوسرے خرید لیتے مہنگا کر کے. مکہ میں جانا مسلمانوں کی ایک قسم کی شکست تھی, لیکن آنے والے حالات نے بتایا کہ کامیابی کا آغاز ہجرت سے ہوا. کسی کو نہیں پتا تھا آج جو شخص اپنے دوست کے ساتھ چھپ چھپا کے جا رہا ہے, کل وہاں مدینہ میں ان کا کیسا بہترین استقبال ہونے والا ہے. یہی حالات ادھر بتائے جا رہے ہیں, اور آپ اس کو بالکل اللہ کے نبی کے حالات پہ لے کے سوچے تو آپ کو بہت سکون ملے گا کہ واقعی اللہ تو نے نبی کو اتنے مشکل حالات سے نکال کر اتنی آسانیوں میں ڈال دیا. ایک اور چیز بھی اس میں آپ کو سکھائی گئی, ہمیں بھی سکھائی گئی, اور وہ کیا ہے, اللہ کی تقدیر کو ہم اپنی تدبیر سے بدل نہیں سکتے. تدبیر بمقابلہ تقدیر, جو مرضی کر لیے جو دکھ آنا ہے وہ آ کے رہنا ہے, اور جتنا مرضی کسی کو دے کے جلیں کڑیں حسد کریں, اللہ نے اس کو جو نعمت دینی ہے وہ دینی ہے, اللہ کے فیصلے. اور یہ جو لفظ ہے نا خاطئین, خاطے سے ہے, خاطئین وہ خاطیتن کی جمع, ٹھیک ہے, خطا کرنے والے, مسٹیکر, غلط اندازہ تھا ان کا. خطا کیا تھی ان کی, کہ انہوں نے اپنی ظالمانہ کوششوں سے اللہ کی تدبیر کا مقابلہ کرنا چاہا. اور دوسری خطا کیا تھی فرعونیوں کی, کہ مسلمانوں کی نسلوں کو ختم کرنا چاہتے تھے, نہیں ہوئی. سورت نوح آیت 25 میں بھی یہی لفظ آئے ہیں قوم نوح کے لیے, مما خطیاتہم اغرقوا فادخلوا النار, اپنی خطاؤں پہ ڈبوئے. یہ بھی فرعونیوں کے لیے سورت نوح میں لفظ آتے ہیں کہ مما خطیاتہم, اپنی خطاؤں کی وجہ سے اغرقوا ڈبو دیے گئے, تو ہم نے کہا کہ داخل ہو جاؤ آگ میں. تو گویا کہ غلط کاموں کا انجام غلط ہوتا ہے. مصری آبادی جو تھی اس دور میں, ان کی جو اکثریت تھی نا دریائے نیل کے پاس تھی, باقی سارا مصر جو ہے نا وہ ڈیزرٹ ہے, صحرا ہے, پانی تو ہے ہی نہیں. آج بھی ایسا ہی ہے, دریائے نیل بیچ میں ایک ریسورس تھا, ایک طرف بنی اسرائیلی رہتے تھے, دوسری طرف فرعونی رہتے تھے. ٹھیک, یہ ایک کلاسیفیکیشن تھی. آج کے لوگ ہیں ادھر تو ادھر غریب ہیں, ادھر زمینیں سستی ہوں گی ادھر مہنگی ہوں گی. ادھر سے موسیٰ ایک غریب کچی بستی کے گھر سے نکالے گئے اور دریا میں ڈال دیے گئے. اور اس کے بعد کیا ہوا, آئیے ذرا اگلی آیتوں کو پڑھتے ہیں. وقالت امراۃ فرعون, اور فرعون کی بیوی نے کہا, قرۃ, ٹھنڈی ہوگی, عین لی, آنکھ میری, ولکڑ, تیری بھی, یعنی یہ بچہ تیری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتا ہے, لہذا لا تقتلو ہو, ڈونٹ کل ہم, اس کو قتل نہ کرو, آسان عین فانا, امید ہے کہ ہم اس کو اپنا یہ ہمیں نفع دے, امید ہے کہ یہ ہمیں فائدہ دے, اور نہ تخیزہ ہو ولدا, یا ہم اس کو بیٹا ہی بنا لیں. بالکل وہی الفاظ جو عزیز مصر کی اس یوسف کی آیت 21 میں جا کے لکھ لیجئے گا دوبارہ. فرمایا وہم لا یشعرون, اور وہ انجان سے بے خبر تھے, ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ ہونے والا نہیں ہے. اللہ کیسے انبیاء کرام کو مشکلوں میں ڈال کے لے کر آتا ہے. خیر بات واضح ہے نا, جب بچہ نکلا تو فرعون نے سوچا ہوگا مار دوں, تو ماں بیوی نے کہا کیوں مارتے ہیں, معصوم بچہ ہے, فائدہ ہی ہوگا نا, چلو کچھ کر لیتے ہیں اس سے فائدہ کروا کر. وہ کے کہا ٹھیک ہے چلو خاموش, اللہ عقل پہ پردے ڈال دیتا ہے جب اللہ نے کوئی کام لینا ہوتا ہے. خیر ادھر ماں کا حال سنیے, بچہ تو پہنچ گیا محل میں, محبتوں میں, بس بہواد امی موسیٰ فارغا, اور ادھر موسیٰ کی ماں کا دل حوصلہ چھوڑ بیٹھا. اور اگر اس کا لفظی ترجمہ کرے نا, بس ہو گیا دل ام موسیٰ کا فارغ, فری, کس چیز سے فارغ ہو گیا, ہر غم سے فارغ ہو گیا. اس دل میں بچہ 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 تھا. اور یہ کون سی کیفیت ہوتی ہے, جب شدت کا غم ہو اس دن یاد نہیں رہتا کوئی اور بھی غم ہے. دیکھیں نا چھوٹے چھوٹے, آپ کبھی بھی پوچھوں تو آپ کو کئی پرابلمس دکھیں گے نا, ٹوٹی لیک کرتی ہے, ابھی گروسری لانی ہے, سر میں درد ہے, لیکن اللہ نہ کرے اتنے میں پیچھے بچے کو چوٹ لگ جائے تو آپ کو یہ یاد رہے گا, ایک غم رہ جائے گا بچہ بچہ. اللہ کہتے ہیں موسیٰ کی ماں کو اور کوئی بچہ بھی یاد نہ رہا, موسیٰ کے غم میں ہر چیز سے فارغ ہو گئی, کیونکہ غم کی شدت سب کچھ بھلوا دیتی ہے. جب کوئی چیز اتنی شدت سے اثر انداز ہو جائے کہ سب بھول جائے, بندہ بعض دفعہ غم میں ڈرینڈ, کبھی دیکھیں منہ سے آواز ہی نہیں نکلتی, اشاروں سے بعض سکتا آ جاتا ہے, کوئی غم کی خبر سنی سٹل ہو گئے. بالکل قیامت کے دن مجرموں کا بھی یہی حال ہوگا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فدتم ہوا, مجرموں کے دل قیامت کے دن اڑ رہے ہوں گے. چلیے آپ اپنے اوپر لیں تو پھر زیادہ اچھا سمجھ آئے گا. کوئی تجربہ یاد کریں, بچپن میں بچہ کھو گیا, تھوڑی دیر کے لیے ملا ہی نہیں, کہیں گھومنے گئے تھوڑے بیٹا کدھر ہے, نام لے لیں اس کا اپنے بچے کا, وہ چند منٹ کتنے بھاری ہوتے ہیں. بچے اسکول سے نہ آئے, آ جاتے ہیں 2 بجے, خیر سے 3 بجے پہنچتے ساتھ ہی بچے آتے ہیں 3:15, شروع میں تو کہتے چلو اچھا اور کام کر لوں, پہلے تھوڑا سا غصہ تھا کدھر گئے, اور ذرا آدھا اٹھ پھر غم فکر کدھر, پھر اندیشے, پھر وسوسے, وہ تھوڑا سا وقت. اور آپ نے تو بچوں کو اپنے ہاتھ سے دریا میں بھی نہیں ڈالا, یہ تھا نا کہ ہو سکتا ہے, ماں تو ماں نے کیا, کیا حالات ہوں گے اس ماں کے دل کے. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی ایسے تجربے ہو جاتے ہیں, بچہ ملتا نہیں, بچے کو چوٹ لگتی, گاڑی سڑک پار کرتے کرتے ایک دم گاڑی سے ہٹ ہو جاتا ہے, یا ہوتے ہوتے بچتا ہے, تو مائیں تو جانتی ہیں نا, قریب تھا کہ کیا کر دیتی, وہ ان قادت لتبدی بھی, قریب تھا کہ وہ اس راز کو ظاہر ہی کر دیتی. لولا ربطنا علی قلبها, اگر ہم اس کے دل کو باندھ نہ دیتے. لتكون من المؤمنين, تاکہ وہ ہو جائے ایمان لانے والوں میں سے. یعنی اگر ہم نے ڈھارس نہ بندائی ہوتی تو اپنی اضطراری کیفیت میں ہی اپنا سارا بھانڈا پھوڑ دیتی. غم میں, ایکسائٹمنٹ میں ہم بول دیتے ہیں نا دل کی, وہ بھی بتا دیتے ہیں دوسروں کو جو نہیں بتانی ہوتی. دوسروں کو کہتے ہیں کسی کو نہ بتانا اور خود پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع ہو جاتے ہیں. اس میں بھی بہت ساری عمل کی باتیں ہیں. پہلی بات یہ کہ دوسروں کے راز کو بہت سارے لوگ چھپا لیتے ہیں. کوئی کہتے ہیں نا میرا یہ دکھ یا غم یا تکلیف کسی کو نہ بتانا, تو دوستیں نہیں بتاتی لیکن اپنے دکھ بتا دیتے ہیں. آپ اپنے اوپر لے, اس کو اپنے اوپر پوچھئے, کیا میں اپنے غم دکھ دوسروں کو آرام سے بتا دیتی ہوں؟ بے چین رہتی ہوں کوئی ملے اور اس کو سناؤں دکھ, ادھر درد ادھر تکلیف, یہ نہیں ایسے نہیں ویسے نہیں. تھوڑے دل ہونے کی علامت ہے. ایک بڑے حوصلے کا بندہ کبھی اپنا غم ساتھ بیٹھے کو نہیں بتایا, چاہے وہ 10 سال اس کے پاس بیٹھا رہے. جیسے آپ دیکھیے, آپ نے فیل کیا نا پریشر کوکر ہوتا ہے, اس کے اندر کتنا پریشر بن جاتا ہے, آخر وہ وسل بول پڑتی ہے. لیکن جب تک آپ اس کے اوپر سے وسل نہ اتاریں وہ پریشر اندر رکھتا ہے. آخر جلا بند کر دیں, آپ دیکھیں 15-20 منٹ کے اندر وہ چلی جائے گی. اور ہمارے پاکستانی بہنوں کو میں دیکھ کر کٹک سے چولہا بند کیا نہیں کہ وسل کھول دیتی ہیں, میں کبھی بھی نہیں کھولتی. ساری خوشبو, سارا ٹیسٹ, فلیور تو آپ نے اڑا دیا, سارے گھر میں خوشبو ہو گئی, گوشت بھکلا رہ گیا. اس کو بند کر دیں, اس کے اندر نہیں ٹیسٹ آنے دیں. اس انسان کا جو اپنے غم دوسروں کو نہیں بتاتا. ہم تو بس کوئی ملے تو پھوٹ پھوٹ کے رونے کو تیار. برداشت اور صبر اور حوصلہ یہ بندے کو مضبوط کرتا ہے. آپ دیکھیں گیس ہی غبارہ ہوتا ہے نا, کدھر اوپر جاتا ہے, وہ گیس اندر ہے نا, ایک چھوٹی بات سے چبھوئے پھٹ جائے گا. آپ کے اندر جو تجربے ہوتے ہیں, جو آپ کی زندگی کے معاملات ہیں, اور ہر ایک کے ہوتے ہیں. آپ اسکول جاتے بچے سے پوچھو آپ کو کوئی غم ہے, وہ کہے گا 101 غم ہے, دکھ ہے, تکلیف ہے. ان کو تو ماں باپ کا چاکلیٹ نہ کھانے دینا بھی غم لگتا ہے. لیکن کسی بھی انسان کی کامیابی کی علامت ہے کہ وہ اپنی زندگی کے سارے جو تجربے ہوتے ہیں نا, یا جو بھی ایکسپیرینسز ہیں, انسانوں سے بھی ہو سکتے ہیں, اللہ سے بھی ہو سکتے ہیں. بیمار ہوئے تو اللہ سے ہو گئے. کوئی گھر میں ایسا فرد ہے جو اچھا نہیں لگتا, یا آپ اس کو اچھے نہیں لگتے, تو یہ انسانوں سے ہو گئے. اپنے اندر رکھیے, یہ آپ کی انرجی بنیں گے, وہ ہارس پاور اندر رہیں گے نا, تو آپ اس کی وجہ سے اوپر اٹھیں گے اور دوسروں کو بتائیں تو ٹھوس اوپر سے نیچے گرتا ہے بندہ. اور کون اندر رکھ سکتا ہے؟ ان نمش کو بسی وہ حسن اللہ, جس کو یقین ہے کہ میرا شکوہ, میرا غم, میری ہر تکلیف اللہ کے لیے. واللہ المستعان ولا ما تصفون. آپ کہتے ہیں باقی باتوں پہ صبر ہو جاتا ہے, لوگوں کی باتوں پہ صبر نہیں ہوتا. اللہ کہتے ہیں واللہ المستعان ولا ما تصفون, اللہ میرا مددگار ہے, اس پہ یہ جو لوگ میرے خلاف باتیں کر رہے ہیں, میں نے کتنا کو سچا بن کے دکھا لینا اور کہہ لو. پھر دیکھ لیں اس میں تعلق باللہ. صرف وہی بندہ اپنے دکھوں, غموں, تکلیفوں اور اپنے پلان اور اپنے ارادوں کو چھپا کی نظر اللہ پہ ہم اپنے. جب ہمیں دوسروں سے عمرے, پہلی بات تو استغفر اللہ, میں کہتی ہوں کسی کو پتہ لگ جائے تو دل بوجھل ہو جائے گا. دوسرے کو بتا کے تو آپ اس کی نظروں سے گر گئے. اور لوگوں کو سناتے ہیں جو غریب کچھ کر ہی نہیں سکتے, چار ہمدردی کے لفظ بول دیں گے بےچارے, اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر کھینچیں گے آپ سے. پہلی دفعہ شوق سے سنیں گے, کیونکہ تجسس بھی بڑا تھا کافی دن سے کہ آپ کو کیا غم ہے بھائی. پھر دوسرے دن تھوڑی تسلیاں دیں. تیسری دفعہ آپ کہیں گے نا میں آ جاؤں تھوڑی دیر, تم بیزی ہوں, کیونکہ جب یہ آئیں گی تو ان کا دکھ سن کے ہمیں بھی دکھ ہونا پڑے گا. اور چوتھی دفعہ تو گھر سے باہر ہی کہہ دیں گے جی میں اس وقت اویلیبل نہیں ہوں. کبھی لوگوں کو اپنا غم نہ سنائیں. آپ کی ساری طاقت انرجی ختم اور آپ لوگوں کے ہاتھ میں کٹ پتلی بن جائیں گے. اور جتنا انسان بزرگ ہوتا جائے, بڑھاپے میں بہت سارے غم ہوتے ہیں, گھٹنوں کی دردیں, ٹانگوں کے درد, سر کے درد, کوئی بھی ہے, بلڈ پریشر, الحمدللہ کیا حال, الحمدللہ کیسی ہیں آپ, الحمدللہ سب ٹھیک ہے, الحمدللہ بچے ٹھیک ہیں, الحمدللہ موسم ٹھیک ہے, الحمدللہ. بڑھاپے میں تو یہ چار لفظوں کی تسبیح رکھ لے زبان پہ, استغفر اللہ, الحمدللہ, اور جو بھی اس طرح کے لا الہ الا اللہ. دیٹس اٹ. اتنے سال کا ہو پہ تو بندے کو ویسے یقین آ جاتا کہ لوگوں نے مجھے دینا کیا. آپ دیکھیے ہم عموماً دوسروں کو غم سناتے ہیں, اس کے بعد بات بگڑ نہیں جاتی. دکھ میں آ کر, تکلیف میں آ کر شوہر سے بات کر دی, کسی کی بھی ساس کی کر دی, شوہر صاحب غصے میں آ گئے, آپ ٹھنڈے ہو گئے, وہ جا کے نیچے ماں سے لڑکے آ گئے, سسر سے بات کر دی, سسر کو جوش آیا, انہوں نے آپ کی ماں کو فون کر دیا, لے جاؤ اپنی بیٹی. یہ کیا بات کا پتنگڑ بنا کے رکھ دیا آپ نے, خود پیو. آپ دیکھیے چھوٹا لفظ نہیں تو اللہ نے موسیٰ کی ماں کے لیے رکھا, بس باپ واد امی موسیٰ پارے گا وہ انقادت. یہ انقادت پہ تو مجھے پیار آ رہا ہے کہ اللہ کو یہ پتا کہ خلق الانسان ضعیفا, کمزور ہوتا ہے انسان, اس میں شک نہیں ہے, لیکن لولا ربطنا لخلقیا. آپ اس میں سے یہ دعا کریں کہ اللہ میرے دل کو تو باندھ دے, میرے اندر وسب ہو. کچھ لوگوں سے چھوٹی سی خوشی برداشت نہیں ہوتی, چار پیسے آ جائیں کسی کے بارے میں, مجھے کسی کا جملہ یاد آتا ہے کہ اس کے پاس 100,000 روپے بینک میں ہو نا تو یہ کسی کو بھی قتل کر رہے گا, اس کا بس ابھی اتنا ہے. جس دن اس کے پاس بینک میں 100,000 روپے ہوتا ہے وہ بڑھ کے مارنا شروع ہو جاتا ہے, بہت بن گیا, پھر اللہ اس کو ایک دو ہی دے گا نا. تو جس کے اندر, وہ کہتے ہیں نا جتنا برتن اتنا سماتا ہے, تو اپنی ویلیو انسان خود بناتا ہے. تو اللہ سے یہ ربط مانگے, ربط یا ربی تو رابطو مرابطا, علیم سورۃ آل عمران کے آخری آیتوں میں پڑھ چکے ہیں. تو یہ اللہ ہی باندھتا ہے. آتی ہوتی ہے دو سگی بہنیں, ایک ہر وقت بڑ بولی سی بولتی رہتی ہے, دوسری کچھ بھی نہیں بولتی. آپ کے اپنے بچے ہوں گے, آپ اپنے بچوں میں ڈھونڈیے اس عادت کو, کہیں بالکل نہیں بولتے. اپنے بچوں کو سکھائیں, بیٹا ماما کو نہیں بتاتے چوٹ لگی ہے, اللہ کو کہو کہ اللہ جی چوٹ لگی ہے, اللہ کو پہلے ہی پتا. شروع سے اس کی عادت ڈال کے دیکھیں تو زبان پہ بات ہی نہیں آئے گی ان شاء اللہ تعالی. خیر, لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ اس نے کوئی اسباب نہیں اختیار کیے. وقالت, اور کہنے لگی, کون موسیٰ کی ماں, کس کو کہا, لیختی ہی, اپنی بہن کو, سوری لیختی ہی, اس کی بہن کو. بھائی یہ کیا بات ہے, یہاں کیا آنا چاہیے تھا. وقالت لبنتی, اپنی بیٹی سے کہا, کہ ماں کی بیٹی نہیں تھی, تھی نا, لیکن یہاں بہن کا رشتہ. بہنیں بھائیوں کے لیے کیا کر سکتی ہیں اور کیا سوچتی ہیں اس کا ذکر ہے. اب اس کو ذرا اس اینگل سے دیکھیں, پیچھے تو ماں کے جذبے دیکھے نا, اب بیٹی بہن کے. وقالت لاختی ہی, کہنے لگی اس کی بہن سے, قصی ہی, اس کے پیچھے پیچھے جا, لیکن بہت پاس نہیں رہنا. فبصرت به عن جنب, اس کو کنارے پہ یعنی سائیڈ پہ رہ کے ساتھ ساتھ دیکھتی رہنا, اس پر نظر تو رکھ, بہت قریب نہ جانا, کیونکہ وہم لا یشعرون, تو ان کو احساس بھی نہ ہو کس بات کا کہ تو اس کی بہن ہے. حضرت موسیٰ کی بہن اپنی ماں کے کہنے پر دل پر دھیان رکھ کے اس انداز سے چل رہی تھی جیسے اس انداز سے اس کا کوئی تعلق ہی نہ ہو. اس طرح وہ بچے کے پیچھے ہوشیاری سے فرعون کے محل میں پہنچ گئی, اس نے وہاں بھی یہ ظاہر ریا میں تیرتے ہوئے صندوق کو دیکھنے کے لیے ادھر پہنچ گئی. یوں وہاں کسی کو اس کی اصل پلاننگ کا تو پتا بھی نہ چلا کہ یہ کیا ہوا. اور یہ جو لفظ ہے نا قصی, یہی وہ لفظ ہے جس سے سورت قصص ہے, قص یا قصص ہے. گویا کہ آپ کہہ لیجئے کہ ماں نے توکل بھی کیا اور تدبیر بھی کی, ٹھیک ہے, یہ بھی ایک بات ملتی ہے. جیسے آپ دیکھیے اسباب یوز کرنے پڑتے ہیں نا, بی بی مریم کے اوپر الزام لگا تھا تو انہوں نے بھی اسباب یوز کیے تھے نا, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہ چلا سے نا جنوب, تو جنوب کہتے ہیں مخالف سمت ہونا, اسی سے لفظ جنبی بھی ہے جنابت, اور اسی سے لفظ جنوب بھی ہے ساؤتھ, ایک کنارہ ہی ہوتا ہے نا ایک سمت میں جانا, صاحب بلجم بھی اسی سے لفظ آتا ہے. خیر ماں کے کہنے پہ بیٹی چلی گئی, خود کیوں نہیں گئی بھائی, بہن کو کیوں بھیجا. جی بتائیے کیا کہہ رہے ہیں, ماں نے بیٹی کو کیوں بھیجا, خود کیوں چلی گئی, خود نہیں گئی. جی آپ تاکہ وہ اس کی ماں کو بلوا سکے, جی یہ بھی ٹھیک ہے. اور جی آپ جی آپ
بچی کو چھوٹا
سمجھ کے کوئی اس پہ وہ نہ کریں, شک نہ کریں, ٹھیک ہے. اور جی آپ رشید,
بہن اور بائیکا کا جو رشتہ تھا بیٹی سمجھدار تھی, اس کو پتا تھا کہ یہ میرا بھائی ہے, تو وہ
ٹھیک ہے جی. آپ دیکھیں آپ سب کی باتیں ٹھیک ہے, لیکن اس میں ایک یہ بات نہیں آتی کہ اگر ماں خود ہی چل کے محل میں پہنچ چکی ہوتی تو وہ ویلیو تو نہ ہوتی جب فرعون کے کارندے کے اس کو بلانے. تھوڑا سا صبر, حوصلہ, خود آئے گی چیز آپ کے گھر میں, ڈونٹ وری. یہ تو جلدیاں پڑ جاتی ہیں اور جو ہم بے صبری ہو جاتے ہیں, کوئی لے نہ لے میری چیز اور ہاتھوں سے نہ نکل جائے اور گاڑی بھی ٹھیک نہیں چلا رہے اور بھاگا دوڑی اسکول. اس کو یقین کس بات پہ تھا؟ ان نارادو ہوئی لائک, ہم لائیں گے, تم کیوں جا رہی ہو؟ ہم کہتے ہیں مجھے چین نہیں آ رہا, میں جا رہی ہوں. بعض جب ایسے حالات میں مثال ہے بچے کو چوٹ لگے تو ماں ساتھ چلی جائے تو ماں بے ہوش ہو جائے گی, بچے کی وجہ ماں کی فکر پڑے گی. گھر بیٹھ کے سکون سے دعا تو کرتی, اسباب یوز کیے بیٹی کے لیے, خود گھر میں بیٹھ گئی اور وہاں بچہ پہنچ گیا. وحرمنا علیہ, دیکھیے عربی زبان کی اب خوبصورتیاں یہاں تھوڑی سی دیکھیے گا. مردے ان کی جمع مرادیہ, مردی دعاد کے نیچے زیر کر دیں گے تو کیا ہوگی؟ مردیہ, دودھ پلانے والی فائل, اسم فائل کا وزن آ گیا. اور اگر دعاد پہ زبر کر دیں بیسٹ ہے, جہاں سے دودھ پلایا جاتا ہے اسم زبر, دودھ پلانے وہ جگہ جہاں سے دودھ پلایا جاتا ہے. ایک زبر زیر سے معنی بدل گیا. من قبل سے کیا مراد ہے؟ ماں سے ملنے سے پہلے. اللہ نے چھوٹے سے موسیٰ کا روزہ رکھوا دیا, کہتے ہیں موسیٰ کو تو شروع میں ہی روزے رکھنے پڑ گئے کہ دودھ نہیں پینا آپ نے, اور یہ سب کچھ اس بچی کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہو چکا تھا. عورتوں کو بلایا گیا. اب آپ سوچئے نا, بچہ تو بچہ ہی ہے چاہے وہ موسیٰ ہی ہو, گورا ہو کے کالا, ہستا بچہ سب کا. اب شروع میں نکالا ہوگا صندوق سے, خوش تھے, خوشگوار تھے, ملکہ آسیہ بھی خوش ہو گئی, چلو جی بہت اچھا کھلونا مل گیا. جیسے ہم تھوڑی دیر کسی کا بچہ لے بہت خوش ہوتے ہیں, تو جب بچہ رونا شروع ہو جاتا ہے یا وہ کوئی گندگی ڈال دے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ ایک بچہ روئے سارا گھر پریشان ہے, اور خاص طور پہ اگر اب بچے کے ابا جی بھی ساتھ ہو, وہ بچے سے زیادہ شور مچاتے ہیں, اس کو لے لو, پہلے آپ تو چپ کریں پھر اس کو لیں گے. وہ زیادہ شور مچاتے ہیں باپ سے, کہ بچہ کم شور مچاتا ہے, باپ پاس ہو تو زیادہ شور مچاتے ہیں. اب سوچیے کہ محل میں کیا طوفان برپا ہے کہ جب موسیٰ صاحب رو رہے ہیں رو رہے ہیں, ایک عورت بلائی جا رہی ہے دودھ پلاؤ نہیں, اور اس وقت کوئی وہ کہتا نا کہ اپر ملک تو تھا نہیں, کوئی اپر فیڈ, کوئی اوپر کا دودھ لگا دے, کوئی فارمولا نہیں تھا, کسی کو خیال ہی نہیں آیا اس کو نیڈو کا ڈبہ بھی لا کے دے دو. وہ دودھ ہی پلا رہی تھی, عورتیں ہی پلا رہی تھی, فطرت تھی اس وقت, نیچرل تھا. اور سورۃ طہٰ 39 میں ہم پڑھ چکے کہ والقیت علیک محبت منی, کہتے ہیں کہ اللہ نے اتنی محبت ڈالی تھی جو محل کے لوگ تھے سب موسیٰ کے گھر بھی تھے. سب کو یہ تھی کہ بچہ چپ ہو جائے چپ ہو جائے. آپ نے دودھ بھر دی, تھوڑا سا اگر ہیل ول کریں بھی, لیکن ماں کا دودھ تو وہ پی لیتے ہیں, ڈبے کا نام بھی پیئیں کسی اور کا, لیکن موسیٰ علیہ السلام نے نہیں پیا. اب بہن بولی صبر کیا نا, پہلے بھائی کو تھوڑا سا رونے دیا, پھر کیا فقالت حل دلکم, پھر کہنے لگی کیا میں تم کو بتاؤں. ادلو وہی لفظ ہے جسے دلالت دلہ, کیا میں ریکمینڈ کروں تم کو, ریکمینڈیشن کے معنوں میں, کیا میں آپ کو بتاؤں لوجلی قیتن ایک گھر والوں کے بارے میں جو لے گیا کہا ہم اس کو واپس لائیں گے, لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے. کیا نہیں جانتے؟ کہ اللہ جب کسی کو آزمائشوں کی بھٹی میں ڈالتا ہے تو اس سے خیر لاتا. عموماً ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کے وعدے پورے ہونے تک تم بوڑھے ہو جائیں گے, ہمارے بال سفید ہو جائیں گے. کتنی جلدی وعدہ پورا کیا, دو وعدے تھے نا, فرادت نہ ہو. یہ تو کہتے ہیں دو تین دن کے اندر ہی پورا ہو گیا. بعض روایت میں تھے کہ 40 دن تک موسیٰ پہلے ماں کے پاس گئے تھے, پھر وہ درباری آئے اور بچہ دریا میں چلا گیا. پھر اب یہاں کہتے ہیں تقریباً 3 تک موسیٰ محل میں اکیلے رہے, فرادت نہ ہو. پہلا وعدہ تو فوراً پورا ہو گیا, دوسرا وعدہ کب پورا ہوگا؟ جائلہ من المرسلین, 40 بعد. تو اللہ کے کچھ وعدے شارٹ ٹرم ہوتے ہیں, کچھ لانگ ٹرم ہوتے ہیں. آپ اللہ سے راضی رہے. اسی طرح بعض دعائیں ہم جو مانگتے ہیں نا فوراً قبول, اور کچھ دیر سے ہم کیا کرتے ہیں, بے صبری. ہو گئی ہے تو موسیٰ کا پہلا وعدہ یاد کر لے, موسیٰ کی ماں کا وعدہ. اور اگر ابھی نہیں ہے تو کہ نہیں انشاءاللہ ہوگا ضرور. مجھے یہ ممکن ہی نہیں. آپ کوئی اپنی چیز سوچیں جس کو آپ اپنے دل میں سوچتے ہیں کہ یہ کافی زیادہ ہی ہو گیا دن اس دعا کو مانگے ہوئے. کوئی سوچ لیں, اپنی سوچ لیں, اپنے بچوں کی سوچ لیں, بہن بھائیوں کا کوئی غم سوچ لیں. ناٹ ٹو لیٹ. شرط ایک ہے, آپ کو یقین ہو کہ میں یجیب المستجیبوں. پھر ایسا کئی بار دیا جلدی بھولتا ہے جب وہ چیز لگتا ہے یہ ملنی بھی کوئی نہیں. بس آپ دیکھیے کہ ایک لڑکی ہے, اس کی شادی کی عمر ہے, شادی نہیں ہو رہی, ایسے لگتا ہے ہونی کوئی نہیں کبھی آپ. اور جب اسباب بنتے ہیں تو مہینوں نہیں دنوں, اور جب ہوتی کہتے یہ تو ہو ہی جانی تھی. پھر الٹا نخرا کرتے ہیں, روک ڈالتے ہیں. پھر اللہ کے ساتھ بھی ہماری اکڑ ہوتی ہے, بندوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے. جب نہیں ہوگا, شرط ایک ہے کہ لِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ, اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہی. تو یہاں دیکھیے لفظ قرہ آیا. قرہ کہتے ہیں ایسی ٹھنڈک جو خوشگوار ہو. جیسے گرمیوں میں ٹھنڈک اچھی لگتی ہے نا, تو سردیوں میں ٹھنڈک کیسی لگتی ہے؟ نہ خوشگوار لگتی ہے نا. تو قرہ کا لفظ وہی جسے تقرر, کس چیز سے ٹھنڈی ہوگی ادھر, بچے کا دودھ پلا کر. حقیقت ہے کہ اگر بچے کو ماں کی گود میں آ کے سکون ملتا ہے نا, تو ماں کو بھی بچے کو گود میں لے کر سکون ملتا ہے. وہ سکون ڈبے کا دودھ پلا کر, میڈ کے ہاتھ میں فیڈر دے کر ماں کو مل ہی نہیں سکتا, بلکہ بچے کو خود دودھ پلا کے ملتا ہے. دوسرا یہاں ٹھنڈک کس بات کی تھی, 3 کی جدائی کے بعد ملنا. کبھی دیکھا کرے مائیں جو بچوں کو چھوڑ کے جاتی ہیں اور پھر چند گھنٹوں بعد آئیں تو چوم چوم کے ان کا منہ ہی گندا کر دیتی ہیں, کرتی ہیں نا. سکولوں سے بچے آتے ہیں ایسے لگتا ہے حج کر کے آئے ہیں, گلے ملو, اور تھوڑی دیر بعد پھر غریبوں کو مار پڑ رہی ہوتی, ڈانٹ پڑ رہی ہوتی. تو بچوں کو اگر زبان مل جائے تو وہ ہمارے خلاف پوری رپورٹیں لکھا دیں. لیکن یہ فطری بات ہے. تو یہی کہا کہ صرف خوشی نہیں ہوتی ملاقات سے, خبر سن کے. ہم عموماً چند چیزوں کو خوشی دے سمجھتے ہیں, مال, کپڑے, جوتے, چیزیں. نہیں, لمبی لمبی جدائیاں سہتے ہیں مال کو پانے کے لیے, اور چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے محروم ہوتے ہیں. میرے ذہن میں ایسی ایک سسٹر آ جاتی ہیں, بڑی لاڈلی تھی اپنے گھر میں, چھوٹے بچے اکثر لاڈلے ہی ہوتے ہیں. پھر شادی ہو گئی, شادی ہوتی ہے ہو گئی جیسے سب کی ہوتی. پھر حالات کے کچھ ایسے ہوئے کہ میاں صاحب چلے گئے, اور ہم نے تو اپنا ساری زندگی جیسے اپنے دور کو دیکھ لیں, ان کو باہر ہی دیکھ رہے. بچیاں چھوٹی چھوٹی تھی تو گئے تھے, پھر پہلی دفعہ گئے بھی تو اتنے سال میں آئے کہ بچیاں اتنی ہو گئیں, اور اب بھی شاید اتنے سالوں میں کوئی 2-4 دفعہ آئے, سٹل باہر. اس عورت کی کیا زندگی ہے, کیا رسک اپنے ملک میں نہیں ہے نا. لیکن ہم سہتے ہیں, اور وہ اب وہ روئیں جو مرضی کریں, دادیاں نانیاں روتی ہیں پھر, ہائے انہوں نے تو بچیوں کا بچپن ہی نہیں دیکھا باپ نے, تو اب وہ محبت کہاں رہے گی. آئی ڈونٹ نو ان کا کیا معاملہ, میں تو نہیں جانتی. لیکن اپیرنٹلی یاد رکھیے, سچی خوشیاں مال سے نہیں ملتی. کسی کو ملنا, اس سے لمس, اس سے گلے لگنا محبت ہے. جیسے آج کل آپ دیکھیے کتنے مینز آف کمیونیکیشن ہے نا, فون پہ باتیں, واٹس ایپ ہیں. بیٹیاں دوسرے ملکوں میں ہوتی ہیں تو مائیں وہ ان کو اسکائپ پہ چلتا پھرتا بھی دیکھتی ہیں. پھر کیوں جاتے ہیں گھوم گھوم کے ایک سال کے اندر ایک ایک دو دو بار, وہ ٹھنڈک کے لیے. وہ ہگ لینے کے لیے، وہ جو پیار کسی کو مل کے آپ کو ہیومن ٹچ سے جو محبت ملتی ہے وہ کہیں نہیں مل سکتی. آپ امیجن تو کریں نا، 3 دن کے بعد ماں کی گود میں جب بچہ آیا ہوگا تو یہ ٹھنڈک تھی ماں کے لیے. اور اللہ کو بندے کے جذبات کا پتہ. کچھ حلال سے خوشیاں لیتے ہیں، کچھ حرام سے لیتے ہیں. یاد رکھیے، بندہ مومن کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی رب کا دیدار ہوگی. آخری دی لاسٹ، جس کا آپ کہہ سکتے ہیں نا، ملاقات کس سے؟ رب سے. وہ خوشی جو ہوگی نا، اس کا تو کوئی اندازہ نہیں کرتا. بعض چیزوں کو پانے سے خوشی ملتی ہے تو بعض سے بچنے سے بھی خوشی ملتی ہے. حرام دیکھنے کو چھوڑ دیجئے، اللہ کے لیے عبادت میں لذت ملے گی. حدیث میں آتا ہے، جس نے میرے ڈر سے حرام چیز سے نگاہ اٹھا لی، عورت کو دیکھ رہا تھا تو نظر اٹھ گئی تو پیچھے کر لی، یا کوئی بھی، تو اللہ اس کو عبادت میں لذت دے گا. وہ فلمیں دیکھ کر کیا انجوائمنٹ ہوگی جو ایک جوان کو عبادت میں لذت ملے گی. آج بعض لوگ آرٹ کے نام پر اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کی تصویریں بناتے رہتے ہیں، خوشی تو نہیں ملتی. اللہ کا دیا ہوا جسم میں اس کو دوسروں کو دکھا کر نمایاں کر کے کیا خوشی ملے گی؟ تو ضرورت ہے کہ آج ہم سب اپنی خوشیوں کا معیار بدلیں. ہمارے معیار بالکل فرق ہے. اور اللہ یہی بات ہم سب کو یہاں بتاتے ہیں کہ اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے ضرور نجات دے گا. اور آگے آتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے رزق دے گا جہاں سے بندہ سوچتا بھی نہیں. لیکن وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، آج ہم میں سے بھی بہت سارے لوگ نہیں جانتے، بے صبریاں کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں اور اللہ کے وعدوں کو پورا نہیں کرتے. اس لیے ضرورت ہے اس بات کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت روایت ہے کہ مومن کی مثال ام موسیٰ جیسی ہے، جو اپنے ہی بچے کو دودھ بھی لائے اور اجرت بھی حاصل کرے. کبھی کسی ماں کو اپنے بچے کو دودھ پلانے کے پیسے نہیں ملے، الا یہ کہ شاید ڈیورس مدر ہو تو شوہر سے کچھ مل جائے. بچہ آپ کا ہے، دودھ آپ نے پلانا ہی تھا. اپنے گھر میں بھی ہوتا بچہ تو ماں نے پلانا ہی تھا نا. لیکن اب فرعون کے گھر سے جب آیا تو ساتھ اس کے تحفے، تحائف اور اس کے پیسے بھی آتے رہے. اور آپ کو پیچھے بتایا تھا کہ جب ماں کا دودھ پی لیا موسیٰ نے، تو فرعون نے کہا کہ عورت تو ادھر ہی رہ، میرے محل میں رہ. اس نے کہا میں نہیں رہتی ادھر، میرے اور بھی بچے ہیں، تیری مجبوری ہے دینا ہے تو یہ بچہ مجھے دے دے، میں اس کی فوسٹرنگ کر دیتی ہوں. کہا اچھا لے جاؤ. پھر وہ رہتے ادھر تھے، اور کبھی ادھر آتے کبھی ادھر آتے، اور جتنا کھانا پانی موسیٰ کے لیے فرعون کے محل سے ادھر جاتا تھا، اس میں اس عورت کے سارے بچے بھی پل گئے. چھوٹا سا غم، کتنی بڑی کی خوشی. ایک چھوٹا سا کٹ لگوا کے، آپریشن کر کے اب بیماری کٹوا لے، پھر دیکھیں صحت کتنی ہے. ساری زندگی روگ میں رہتی ہیں عورتیں، روتی روتی اور پھر بیماریوں میں دنیا سے چلی جاتی. رسک نہیں لیتے لوگ. رسک کب لیتے ہیں؟ جب لینے کے قابل ہی نہیں رہے ہوتے. تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالی کی شان ہے. اور ایک مرسل روایت میں آتا ہے کہ ایک کاریگر جو اپنی بنائی ہوئی چیز اس نیت سے بنائے کہ لوگوں کو فائدہ دے، مثلا کپڑے سیتے ہیں تو اس لیے سیئیں کہ اس سے کسی کو فائدہ ہو، کسی کی سردی ڈھک جائے، کھانا بنایا کسی کو دے دیا، کوئی سڑک ہی بنا رہا ہے بے شک، اس نیت سے بنائے کہ اس سے دوسروں کو فائدہ دے، تو اس کی مثال ام موسیٰ کسی ہے کہ جب اپنے ہی بچے کو دودھ بھی پلائے اور اجرت بھی دے. اصل بات پتہ کیا، جو مجھے سمجھ آیا تھوڑا بہت، کہ انسان کا اندر بڑا خوبصورت ہونا چاہیے. آپ کی انر بیوٹی آپ کی آؤٹر بیوٹی سے کئی گنا بڑی ہوتی ہے. تو یہاں آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا بچپن پورا ہوا، اور ہم سب اپنی بے علمی اور لا علمی کا اظہار کرتے ہیں کہ واقعی ہم بھی بعض دفعہ اپنی زندگی میں آنے والے معاملات پہ صحیح طور پہ ریئیکٹ نہیں کرتے. اور کتنا سبق اس میں ہمیں ملا، کتنے اللہ کے وعدوں کی بات ہوئی، کتنا یقین دلایا اللہ نے. موسیٰ کی کتنی خوش قسمت ہے کہ اگر ان کے بچپن کے اس واقعے کو پڑھ کر ہم میں سے کوئی نصیحت لے، تو کیا یہ موسیٰ کے لیے صدقہ جاریہ نہیں ہوگا؟ عقل خوش قسمت ہے وہ لوگ کہ جن کے حالات سے دوسرے سبق سیکھے اور ان کو بھی اس کا فائدہ. تو ہمیشہ لوگوں کے لیے وہ کہتے ہیں نا کہ روشنی کا مینارہ بنو، کہ جس کے بعد لوگ تمہاری روشنی حاصل کر سکیں. چھوٹے چھوٹے غم بالنا خود کو چھوٹا بنانا ہے، اور چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں اللہ کو ناراض کر دینا یہ بھی کوئی بات اچھی نہیں ہوتی. اب اگلی چند آیتوں میں ہم دیکھیں گے کہ موسیٰ کی جوانی کیسی تھی. بچپن تو تھا سو گزر گیا, بچپن تو ہمارا بھی ایسے ہی ہوتا ہے. ہم تو اپنے بچپن کی کہانی لکھیں تو پتہ نہیں کیا کچھ لکھیں. آج کل رواج جیسی شادی کے موقع پہ ساری ان کی زندگی کی کہانی لوگ دکھاتے ہیں, یہ ایسے تھے ادھر جاتے تھے اسکول میں, شرمندہ ہی کر دیتے ہیں دلہا دلہن کو ان کی بچپن کی تصویریں دکھا کے. تو صرف شوق میں کہ ہم بہت اہم ہیں, بہت بڑے ہو گئے ہیں, لیکن اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا اس کو دیکھیے گا. ایک اسٹریچ میں پڑھتے ہیں اس کو انشاءاللہ تعالی, آیت 14-21 تک. ولما بلغ شدہ واستواتیناہ حکما و علما, اور جب وہ پہنچ گیا اپنی جوانی کو اور ہر لحاظ سے وہ توانا ہو گیا, تو آتیناہ حکما و علما, ہم نے دے دیا ان کو حکم بھی اور علم بھی دے دیا. ظاہری طور پہ بڑے ہو گئے, باطنی طور پہ جسمانی طور پہ اسٹرانگ ہو گئے. اشدہ شدید سے پیچھے بھی گزر چکے ہیں, بہت جوانی کی طرف اشارہ ہے. اعلیٰ خوراک ملی, محل میں پلے بڑے, اور امیروں کا بچہ پتہ لگ ہی جاتا ہے کہ امیروں کے, ہو سکتا ہے غریبوں کے بچوں کے ناخنوں پہ سفید نشان پڑے ہوں, کیلشیم کی کمی کے ہلکے پڑے ہوں, اسکن میں کئی پیلے نیلے رنگ کے نشان ہوں. لیکن موسیٰ تو ماشاءاللہ فرعون کے محل کے کھانوں سے پلے جوان ہو گئے, چوڑے چکلے وسطوا اور دل کو سموتھ ہو گئے, یعنی جوانی میں اسٹرانگنیس رہتی اس کی طرف اشارہ ہے. اتنا ہی کافی تھا نہیں, آتے نہ ہو حکم و علما, ہم نے اب ان کو حکم بھی دیا اور علما دیا. یہ کیا تھا بھائی, یہ کہاں سے آ گیا؟ ہم تو اپنے بچوں کی جوانی ظاہری چیزیں دیکھ کے خوش ہونا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ تو کسی اور چیز کی بات کرتے ہیں. تو اس کے مختلف درجے ہوتے ہیں. دیکھیں یہاں ابھی نبوت نہیں مراد, جہاں نبوت ہوتا ہے بتایا جاتا ہے کیونکہ ابھی نبوت نہیں ملی. حکم سے مراد حکمت اور علم سے مراد دنیاوی انڈرسٹینڈنگ. حضرت یوسف کو یاد کر لیجئے, عزیز مصر کے گھر میں پل کے جوان ہو گئے تھے نا, تو وہ شاہی دربار آ گئے, طریقے سیکھ لیے, پروٹوکول آ گیا, بڑے لوگوں میں کیسے اٹھتے بیٹھتے ہیں, کھانا کیسے پیش کرتے ہیں, رکھتے کیسے ہیں, لیتے کیسے ہیں, طریقہ ہوتا ہے نا. ایک ہمارا جھٹکا سٹائل ہے, پکڑ کے چیز یوں رکھو آدھی پیر گری ہو, چاہے ایک پلیٹ میں چائے چائے گر جائے تھوڑی سی. ایک اچھا ڈیسنٹ خوبصورت طریقہ ہوتا ہے, کسی کو پیش کرو تو نہ بھی اس کا دل کرے تو وہ کھا لے, فرق ہوتا ہے نا. اور یہ آپ سب سسٹرز کو بھی اپنے اندر لانا چاہیے, اگر نہیں ہے, مجھے تو آف کورس سب سے زیادہ لانے کی ضرورت ہے. کبھی بھی کسی کے آگے کوئی چیز رکھے تو ایک لمحے کے لیے دیکھیں اس سے فیلنگ کیا آ رہی ہے. خیر, موسیٰ علیہ السلام ایک بڑے گھر میں پلے, تو شاہی آداب آ گئے. نزاکت تو ہوتی, وہ کہتے ہیں نا دولت دیتا اللہ تو نخرہ آ ہی جاتا ہے, حسن دیتا ہے تو نزاکت تو آئی جاتی ہے. یہاں علم سے مراد ظاہری پروٹوکول ہے. اور آج بھی ماشاء اللہ دیکھے جو لوگ دنیاوی طور سے پڑھے لکھے بھی ہوں, دولت مند بھی ہوں, وہ بہت نازک مزاج ہو جاتے ہیں. ادھر کیوں رکھی تھی چیز, یہاں کیوں رکھی تھی, اندر سے کب کیوں پکڑا ہے, بیٹا اوپر سے نہیں پکڑتے, چمچی سے استعمال کرتے ہیں, کرتے ہیں نا لوگ, سیدھے سادھے لوگ نہیں کرتے. اللہ نے موسیٰ کو یہ ایٹیکیٹ سکھانے تھے, اپنی زبان میں کہنا ہے کہ کسٹمر ڈیلنگ سکھانی تھی, ہیومن کمیونیکیشن کے طریقے سکھائے. حکمت سے کیا مراد ہے؟ حکمت. حکمت کہاں سے آتی ہے؟ یہ دونوں چیزوں کو اگر آپ ساتھ کریں نا, آپ دیکھیے کہ اس کے مختلف درجے ہوتے ہیں. علم استاد سے ملتا ہے, حکمت استاد کے ساتھ کام سے ملتا ہے, تجربے سے ملتا ہے آپ یہ کہہ لیجئے. اسی طرح اللہ کا خوف آپ کے اندر ہوگا نا, اس سے بھی علم اور حکمت ملے گی. ایک روایت میں تھا کہ راس الحکمت مخافت اللہ, جتنا آپ کے اندر اللہ کا خوف ہوگا نا اتنی حکمت آئے گی. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے ایکسپیرینسز, تجربات. ایک بڑی پروٹیکٹڈ بچی ہے, گھر میں ہی رہی ساری زندگی, بھائی بہنوں کی لاڈلی, اس کے اندر اتنی سمجھداری نہیں ہوگی جتنی حالات کے تھپیڑے کھا پی کے, دو چار سال دھکے کھا کے کوئی عورت یا لڑکی باہر کی دنیا سے پلٹتی ہے. اللہ نے ظاہر موسیٰ علیہ السلام کو بھی تو مشکل حالات میں ڈالا, لیکن ملا, فائدہ ملا, یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. اور زندگی گزارنے کا خوبصورت طریقہ حکمت کا طریقہ ہے. آپ چائے بناتے ہیں نا, 10 لوگوں کی چائے مختلف ہے, آپ کہہ لیں وہ چائے کے ناطے سے 10 درجے کی مختلف حکمت کا شکار ہے. پکانے سے زیادہ, چینی ڈالنے سے, دودھ ڈالنے سے, بنا کے رکھی تھی, ڈھکی تھی, کھلی چھوڑی تھی, کیا کیا تھا. فرق ہوتی ہے نا سب کی طرح, وہی تین چیزیں, پانی, دودھ, چینی, کیا اور بھی کچھ ڈلتا ہے؟ پتی بھی ڈلتی ہے شاید, سیم لائچی بھی ڈالیں اور ڈالیں کچھ, مزہ تبھی آئے گا جب اس کا ریشو ٹھیک ہوگا. فرق ہوتا ہے نا, دال چینی بھی ڈال دیں گے, سونف بھی. دیکھیے اس میں علم کتنا زیادہ, ماشاء اللہ. چلیے اب آپ نے بعد میں جو ایک دوسرے سے پوچھنا ہے تو بہتر ہے کہ میں آگے چلوں. جی دودھ پتی, جی. تو زندگی کے تجربات جو ہے نا وہ اسی طرح ملتے ہیں. حضرت موسیٰ کو اللہ نے اب فلی طور پہ انریچ کر دیا تھا اللہ تعالیٰ کے کاموں کا, اور یہی ہوا. موسیٰ علیہ السلام کی جوانی میں ایک ایسا حادثہ ہو گیا جو بڑا ناگوار تھا. وہ تو بچپن کا حادثہ تھا نا کہ خود دریا میں چلے گئے. اب یہاں کیا ہو رہا ہے, آیت 15, وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا, اور ایک روز وہ شہر میں داخل ہوا ایسے وقت میں جبکہ اس کے رہنے والے غفلت میں پڑے سو رہے تھے. محلے میں رہنے والے عموماً ذرا دوسروں سے دور ہی رہتے ہیں, اور جب لوگ سوتے ہیں جاگتے ہیں تو یہ سو رہے ہوتے ہیں, بڑے گھروں کے لوگ. یہی کچھ بات ہے, ارلی مارننگ کا وقت ہو سکتا ہے, ابھی سارے نہیں سوئے تھے, یا پھر دوپہر کے لولے کا وقت ہوگا, جو بھی تھا ہمیں کیا لگے. ہاں, فوجدا فیہا رجلین یقتتلان, تو اس نے وہاں پایا دو لوگوں کو آپس میں لڑتے ہوئے. کون تھے وہ دو؟ ہاذا من شیعتہ, ایک اس کی اپنی قوم میں سے تھا, کون ہوگا بھلا, بنی اسرائیلی. وہاذا من عدوہ, اور دوسرا تھا اس کے دشمن سے, کون, قبطی ہوگا. بالکل ٹھیک ہے, ایک ان کی قوم کا تھا, ایک دوسرا تھا. فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ, پس مدد طلب کی اس سے اس نے جو اس کے قوم میں سے تھا, کون, بنی اسرائیل. کس سے مدد مانگی؟ ٹھیک ہے, موسیٰ سے. الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ, اس کے خلاف جو اس کے دشمن قبیلے سے تھا, کون, قبطی سے تھا. موسیٰ نے بغیر پوچھے, یہ تھی موسیٰ کی غلطی, بغیر حکمت معلوم کیے غلطی پوچھے کس کا قصور تھا, صرف برادری یا خاندان کے نام پر اس کی سائڈ لی. فوقذہ, تو مکہ مارا موسیٰ نے اس کو. فقد علیہ, تو اس کا تو کام ہی تمام کر دیا. دیکھیے ایک ہوتا ہے کسی کو تھپڑ مارنا, تھپڑ اور چیز ہوتی ہے, وہ جان کے مارتے ہیں. اب مکہ ایسی ہے کہ جیسے کسی کی مدد کرنے میں یوں ٹھوکر ماری ہوگی تو اس کے پیٹ میں لگ گیا, غیر ارادی طور پہ, مارنے ارادہ نہیں تھا, لیکن فیل ایسے ہوا کہ مدد کروں گا, لیکن وہ مکہ ایسی جگہ پہ ہاتھ لگا کہ وہ شخص مارا گیا. دوسرا موسیٰ سے, قال ھذا من عمل الشیطان, موسیٰ بولے پکار اٹھے, ہائے یہ فرعون, یہ شیطان کا عمل ہے. انہ عدو مدل مبین, وہ تو کھلا دشمن بھی اور گمراہ کرنے والا. یہ کیوں کہا موسیٰ نے؟ کیونکہ نہ ان کی نیت تھی قتل کی, نہ ارادہ تھا, استفاقی ضرب تھی, اسی کو ضرب کلیم کہہ لیں آپ, چاہے آپ اسا کی ضرب کو کہہ لیں. لیکن بہرحال ایک کام ہوا, موسیٰ عادی نہیں تھے اس چیز کے, لہذا انہوں نے ساتھ ہی کہہ دیا, قال رب انی ظلمت نفسی, اے میرے پروردگار میں تو اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا, فاغفر لی, مجھے معاف کر دے. یہ ہے گناہوں کے بعد بہترین رد عمل. دو طرح کے گناہگار ہوتے ہیں, ایک وہ جو گناہ کر کے جسٹیفائی کرتے ہیں, وہ اللہ کے لیے اللہ کو بدترین لگتے ہیں, اور ایک ہیں بہترین گناہگار. گناہ ہوا, رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی, میں نے ظلم کیا, تو مجھے معاف کر دے. جواب آ گیا فغفر لہ, تو اسے اس کو بخش دیا. کہیں الغفور الرحیم, بے شک وہ بخشنے والے, غلطی مان پیش کرتے, جواز ڈھونڈتے, دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرتے. توبہ تو پیچھے کٹ ہوتا ہے, غلطی کے اعتراف میں دیر نہ کرے. اور یہ غلطی بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے. غلطی ہوتی ہے نا, اس کا بوجھ ہوتا ہے, معافی مانگ لیں گے اس ختم, ہم اٹھائے پھرتے ہیں, پھر وہ ڈپریشن میں اور کسی نہ کسی پرابلم میں, بیماری میں اور بلڈ پریشر کی صورت میں آتا ہے تو جاتے ہیں. تو کبھی بھی کسی کا دل دکھایا ہو یا کسی کو دکھ دیا ہو, فوراً سے پہلے معافی مانگ لیں, اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا. قال ربی بما انعمت علی فلنکون ظہیرا للمجرمین, تو انہوں نے کہا پروردگار, اس احسان کے بدلے جو تو نے مجھ پر کیا ہے, میں عہد کرتا ہوں کہ اب میں کبھی مددگار نہیں بنوں گا مجرموں کا. یہ دیکھیے اب اگلا درجہ, پہلے غلطی ہوئی تو معافی، شرمندگی، توبہ، کنفیس کر کے اب ساتھ ہی فیوچر کے لیے نصیحت بھی لے رہی کہ اللہ آج اس بات سے مجھے معاف کر دے، اس کے بعد میں کبھی مجرموں کی مدد نہیں کروں گا. مجھے کو سمجھ آ گیا کہ قصور اس شخص کا تھا جس کی میں نے حمایت کر دی غلطی میں، تو لہٰذا میں ایسی بات نہیں کروں گا. اب کہتے ہیں مفسرین کہ اسی روز سے موسیٰ نے فرعون اور اسے اس کی حکومت سے قطع تعلقی کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہ ایک ظالم حکومت تھی اور موسیٰ اللہ کو کہہ چکے تھے کہ ظہیر للمجرمین، میں خوفزدہ ہوا تو ڈوم مچی، ادھر ادھر سے باتیں خبر ہو گئیں کہ کس نے مارا کس نے مارا، راز نہ کھلے. فیض الزیستن سروح بلمسی، اگلے دن ایک اور انسیڈنٹ ہو گیا. اور وہ کیا، ایک اور انسیڈنٹ ہوا. کیا ہوا کہ وہ شخص جس نے کل مدد مانگی تھی موسیٰ سے، یس دس رحو، وہ آج پھر اس سے مدد مانگ رہا. یعنی کل ایک سے الجھا ہوا تھا، آج دوسرے سے الجھ گیا. موسیٰ کو دیکھا تو دوبارہ کہا آئیے میری مدد کیجیے. قال له موسى انك لغوي مبين، کہا آج نہیں مدد کروں گا، یہ پتا چل گیا کہ تم ایک شریر آدمی ہو، پھٹکے ہوئے، تمہارا تو کام ہی لڑنا لڑانا ہے، تو میں اب تمہاری مدد تو نہیں ہر جگہ کروں گا. یہاں سے ایک حدیث نوٹ کیجئے گا کہ حدیث میں آتا ہے کہ مومن ایک سوراخ سے کبھی دو بار نہیں رسا جاتا. لا يلدغ المؤمن من حجر واحد، ایک غلطی ایک دفعہ ہو گئی بڑی بات ہے، اگلی دفعہ نہیں کرنی. پھر دوسری بات یہاں جو لفظ ہے نا، یہ ترقبہ، رقیبہ کہتے ہیں ٹو لگانے کو، بھانپ لینا، انتظار کرتے ہوئے کسی چیز سے بچنا. تو یہ ترقب کا معنی کیا کہ انتظار کر رہے تھے کہ اب آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے. اور اس تن سرہ نصر سے باب استفال طلب پائی جا رہی ہے. اور یس تس رحو کا جو لفظ ہے نا، سوادرا خا چیخ کر فریاد طلب کرنے، جیسے بچے مدد مانگتے ہیں. یہاں سے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت سمجھ آ رہی ہے کہ سچائی کے نام پر مدد کرنے کو تیار ہے. کسی کا اپنی قوم سے ہونا، اس کی غلطی کے باوجود اس کی مدد کرنا، موسیٰ یہ نہیں چاہتے. ہمارا کیا حال ہے؟ رشتہ داری، بس رشتہ دار ہے، اب ان کا ساتھ تو دینا ہی پڑے گا. تو ثابت کیا ہوا کہ غلطی جس کی ہے اس کا ساتھ نہیں دینا، ٹھیک بندے کا دینا. خیر، اب دوبارہ اس نے جب مانگا تو موسیٰ علیہ السلام نے روکا. فلما اراد ان يبتش بالذي هو عدو لهما، پھر جب اس نے پکڑنا چاہا اس کو جو ان دونوں کا دشمن تھا، یعنی موسیٰ آگے تو بڑے تھے اس قبطی کو پکڑنے کے لیے تاکہ اپنے اسرائیلی بھائی کو مارنے سے روک سکیں، لیکن چونکہ آپ کے غصے کا رخ اسرائیلی کی طرف سے تھا، اس کو سختی سے ڈانٹتے ہوئے آپ نے انک لغوی مبین کہا تھا، اس لیے وہ یہ سمجھا کہ یہ اس کی پٹائی کرنا چاہتے ہیں. چنانچہ قال یا موسیٰ، اے موسیٰ، کہنے لگا، اب یہ وہ ان کی قوم کا جواب، اتورید ان تقتلنی، تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، کما قتلت نفسا بلمسی، جیسے تو نے کل ایک شخص کو قتل کر دیا، ان تورید الا ان تکون جبارا فی الارض، تم صرف یہ چاہتے ہو کہ تم اس ملک میں بڑے جابر بن جاؤ. یعنی اپنی حماقت سے خود اپنا ہی بھانڈا پھوڑ دیا کہ کل بھی ایک شخص سے لڑائی میری ہوئی تھی تو تو نے مار دیا، آج تو مجھے مارنے لگا. وما تريد ان تكون من المصلحين، اور تم چاہتے ہی نہیں ہو کہ تم اصلاح کرنے والوں میں سے ہو. یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جرم چھپتا نہیں ہے، مجرم اپنا بھانڈا پھوڑ دیتا، کھل کے سامنے آ گیا. ٹھیک ہے، حالات ہی کچھ ایسے بن گئے کہ موسیٰ کو بیچ میں آنا پڑا اور وہ شخص اپنی جان بچاتے ہوئے کل کی بات میں چھوڑ دیا. اب آپ دیکھیے کہ موسیٰ کے کردار پر دھبے پہ دھبے لگ رہے ہیں، ٹیررزم کے، قتل کے الزامات ہیں، لیکن موسیٰ کو اللہ ادھر سے کیسے بچاتا ہے. وجاء رجل من اقصى المدینۃ یسعى، اور ایک شخص آیا شہر کے آخری کنارے سے دوڑتا ہوا. قال يا موسى ان الملا ياتمرون بك، کہا موسیٰ حکومت والے لوگ تیرے بارے میں مشورے کر رہے ہیں، کیا کل یقتلو کا، کہ وہ تجھے قتل کر دیں. اللہ اکبر، قریب سے جب لوگ چھٹلا دیں نا تو دور سے مدد آتی ہے، یہ اللہ کا فیصلہ. میں ان کو پڑھ رہی تھی تو مجھے ایک دم سیرت یاد آ گئی، سورۃ انفال میں اب پڑھ چکے ہیں، اللہ کے نبی کے خلاف ہر قبیلے کا شخص بیٹھا ہے، بیچ میں نجدی شیخ کے نام پہ شیطان بھی آ گیا، لیقتلو کا و یثبتو کا، یاد آئے تھے. یہاں بھی وہ حالات ہے، اللہ دور سے مدد کرے گا. اور ایک قوم کی عادت ہوتی ہے جب کافی عرصے تک وہ غلامی میں رہتی ہے نا, جیسے وہاں بنی اسرائیل تھی اور آج ہم ہیں, تو ان کا کردار کیا مسخ ہو جاتا ہے کہ سیلفش ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو بچا لیتا ہے. اس نے آ کر موسیٰ کو کہا کہ بھاگ جاؤ, تیرے قتل کی باتیں ہو رہی ہیں, وہ بات کھل کے رہ گئی ہے. فخرج انی لک من الناصحین, تو یہاں سے نکل جاؤ, میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں. اللہ نے فرعون کے لوگوں میں سے ایک حمایتی بھیج دیا. اگے صورت مومن میں ہم پڑھیں گے, دو لوگوں نے ایک اور موقع پہ بھی اسی طرح مدد کی تھی. فخرج من خائفا یترقب, تو وہ وہاں سے نکل گئے ڈرتے ڈرتے چوکنے ہو کر, پیچھے بھی گزر گئے یترقب آئے 18 میں. ایسی کیفیت جس میں کسی بھی طرف سے ممکنہ خطرے کی وجہ سے فکر مند بھی ہو اور محتاط بھی ہو اور چوکنا بھی ہو. تو موسیٰ علیہ السلام کی کیفیت ایسی تھی, قال رب نجنی من القوم الظالمین, بولے میرے رب مجھے نجات دے ظالم قوم سے. تو یہ تھا موسیٰ کا ارلی ٹین ایرا, جوانی بچپن کیسا گزرا, محبتوں میں, اپنی ماں کی بھی محبت ملی, فرعون کے گھر کی محبت بھی ملی, بہن کا پیار بھی ملا. حضرت یوسف کے ساتھ بھی ایسی ہوا تھا نا, لیکن بھائیوں نے حسد کیا تو موسیٰ نکل گئے وہاں, حضرت یوسف نکال دیے گئے تو کہاں پہنچا دیے گئے, عزیز مصر. وہاں کیا ملا, ایک عورت کی محبت جو ناجائز تھی, اس کی وجہ سے جیل میں آ گئے. یہاں دیکھیے موسیٰ کی زندگی میں یہ جوانی میں قتل کا الزام لگ گیا. یہ یاد رکھیے گا کہ ابھی موسیٰ کو نبوت نہیں ملی, یہ قتل کا کیس ڈسمس ہو گیا نبوت ملتا ہی, کیونکہ نبوت سے پہلے کے گناہ پھر معاف ہو جاتے ہیں. اب اگلے حصے میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے موسیٰ کی شادی کیسے ہوئی, اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. انشاءاللہ کل بات کریں گے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. کوئی بات جو ابھی کے سبق میں ہے پوچھنا چاہیں, کل تک نہیں روک سکتے تو پوچھ لیجیے. ٹھیک ہے, پھر آن لائن پہ تو پہلے ہی کافی ٹائم ہو گیا, انشاءاللہ کل اسی سے آگے شروع کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمدللہ, بہت بہت مبارک سسٹرز, آج ایک اور بگننگ الحمدللہ سورۃ القصص. جی کیسی لگی آپ لوگوں کو سورۃ القصص؟ جی بہت اچھی, ویری نائس. الحمدللہ سٹوری موسیٰ علیہ السلام کی. جی لاٹ آف لیسنز فار ویمن, الحمد للہ. لیفٹ ان سسپینس, لو دا اسٹوری آف موسیٰ, الحمد للہ. جی کیا پوائنٹ آف عمل لیا, کوئی ایک ایک پوائنٹ شیئر کریں گے آپ؟ جی ٹو مچ ٹو ریلیٹ ٹو آر لائف اینڈ لرن ایوری ڈے. جی مجھے جو سب سے اچھا پوائنٹ لگا اور جو میرے ذہن میں تھا, میں نے جو سنا کہ کس طرح سے نا اللہ تعالیٰ جب اپنے کام کروانے چاہتے ہیں تو کس طرح سے دشمنوں سے ہی مدد دلوا دیتے ہیں. کیسے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام پلے بڑے, اور ان کی وائف نے موسیٰ علیہ السلام کو محبت سے بڑا کیا. جی آزمائش میں خیر, اپنے غم لوگوں سے شیئر کرنے کی بجائے اللہ سے شیئر کرنے ہیں. صحیح, تھنکنگ آف مائی اون سن موسیٰ, دل سے دعا نکلی اللہ اس کو بھی دین کے کام کے لیے چن لے. آمین اللہم آمین. توکل اللہ پر ہو تو کوئی مشکل باقی نہیں رہتی. جی الحمدللہ, صبر ناٹ کمپلین, توکل آن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان آل سچویشنز, اللہ کے فیصلے فائنل ہوتے ہیں. جی الحمدللہ, ابھی تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا صرف بچپن دیکھا ہے, انشاءاللہ کل زندگی رہی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو ہم آگے موسیٰ علیہ السلام کی لائف اور ان کے بارے میں آگے اور بھی دیکھیں گے, اور ہم اور بھی لیسنز لیں گے, اور انشاءاللہ اپنے اوپر عمل کی کوشش کریں گے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا و احسن الجزا. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا انك انت العزیز الرحیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم. وصلى الله تعالى خير خلقه واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.